إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث آمين. الحمدللہ آج 30 دسمبر 2018 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 308 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الطور اور سورۃ النجم کا ترجمہ اور تفسیر مختصراً کور کریں گے انشاءاللہ تعالی. سورۃ الطور بھی مکی سورت ہے اور مصحف میں اس کا نمبر ہے 52, اور ظاہر ہے کہ مکی صورتیں جو ہیں وہ ان کا مرکزی ٹاپک جو ہے عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت کے حوالے سے ہوتا ہے. لیکن جو جو اب یہ قرآن پاک اپنے مصحف کے اعتبار سے کنکلوژن کی طرف جا رہا ہے تو یہ آخری جتنا پورشن ہے یہ زیادہ تر انذار بالآخرہ ہے, آخرت کے حوالے سے, التذکیر بالآخرہ یا التذکیر بالموت, یعنی مرنے کے بعد انسان کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے کیے ہوئے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے. یہ مرکزی ٹاپک ہے ان ساری صورتوں کا. اس سے پہلے جو سورت گزری سورت الزاریات, اس میں بھی یہی مرکزی ٹاپک تھا, اور سورت الطور کے اندر بھی یہی مرکزی ٹاپک ہے. اس میں بھی شروع میں اللہ تعالیٰ نے چند قسمیں یاد فرمائی ہیں اور اس کے بعد پھر مقسم علیہ اس کا بیان ہوا ہے, یہ قسمیں کس کے اوپر یاد کی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے ہم عموماً لفظ یہ بھی استعمال کر دیتے ہیں کہ اللہ نے قسمیں کھائیں, لیکن آپ کو پتہ ہے سب کانٹیننٹ کا ایک خاص کلچر ہے, وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو کھانے سے پاک ہے, اور اس کے اوپر بھی پورے ایک انہوں نے ایک ڈاکٹرائن کھڑی کر دی گستاخی کی. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ یعنی قسم یاد فرمائی یہ زیادہ بہتر ہے, لیکن اگر قسم کھانے کا بھی لفظ کوئی استعمال کرتا ہے تو یہ محاورتاً کوئی بری چیز نہیں ہے, اس سے مراد کوئی فزیکل کھانا نہیں ہے. اور جس لنگوسٹک میں ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اس میں جو آڈینس ہیں اس کا کبھی گمان بھی نہیں جاتا کہ اللہ تعالیٰ کا قسم کھانے سے مراد فزیکلی کھانا ہے. تو اس طرح کی نٹی گریٹیز کو پکڑ کے لوگ فتویٰ بازی بھی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قسمیں یاد فرمائی ہیں, اور اللہ تعالیٰ قسمیں کیوں یاد کرتا ہے؟ غیر اللہ کی قسمیں ہوتی ہیں یہ. اللہ تعالیٰ جب غیر اللہ کی قسم یاد فرماتا ہے تو وہ ان چیزوں کو اس کے اوپر گواہ کرتا ہے. ہمارے لیے تو غیر اللہ کی قسم کھانا حرام ہے, اور اس حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی تھی مسئلہ نمبر 68 کے اندر قسم اور منت کے کفارے کے اعتبار سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والطور, قسم ہے کوہ طور کی, یعنی طور پہاڑ جہاں پر اللہ تعالیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی, اور اللہ تعالیٰ نے تختیوں کی شکل میں وہاں پر ان کو تورات جو ہے وہ ہینڈ اوور کی. وکتاب مستور, اور اس کتاب کی بھی قسم جو لکھی گئی ہے, فی رق منشور, کھولے ہوئے ورق کے اوپر, یعنی وہ تختیوں کی شکل میں تورات کی یہ قسم یاد کی جا رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے ریٹن فارم کے اندر بڑی بڑی تختیاں تھیں جن کے اوپر تورات لکھی ہوئی دی تھی، اور یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب ہی واحد کتاب ہے جو کہ دل پہ اتاری گئی ہے. اسی لیے ہم باقی کتابوں کو ایز اے سلیبس اللہ کی کتابیں تو کہتے ہیں لیکن کلام اللہ نہیں کہتے. کلام اللہ کا ورڈ جو بولا گیا نا اسپیسیفکلی وہ قرآن کے لیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ون ٹو ون گفتگو ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی خصوصیت کا ذکر جو ہے وہ نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر گاسپل آف جان جو چیپٹر نمبر 14 ہے اس کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے. عیسیٰ علیہ السلام یعنی اپنے حواریوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا دنیا سے تمہارے لیے جانا رحمت ہے، کیونکہ جب میں جاؤں گا تو وہ ہستی دنیا میں تشریف لائیں گی جو دنیا میں میرا نام روشن کریں گے، اور وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے، وہ وہی کہیں گے جو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر وہی کرے گا. اور یہ سیم آیت قرآن پاک میں بھی ہے، وما يمتق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، اور یہ آیت ان شاء اللہ تعالیٰ آج آ بھی جائے گی. تو یہ قرآن پاک کی ایک خصوصیت ہے کہ یہ 23 سال میں تقریباً قمری اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک سینے پر نازل ہوئی، اور سرکمسٹانسز کے اوپر نازل ہوئی، اس سلیبس کی فارم میں نہیں تھی. غزوہ بدر ہوا ہے تو کنزیکٹو بات جو ہے وہ سورۃ الانفال کے اندر غزوہ بدر کی کمنٹری آ گئی ہے، غزوہ احد ہوا ہے تو سورہ آل عمران کے اندر اس کی کمنٹری آ گئی ہے، غزوہ احزاب ہوا ہے تو یعنی غزوہ خندق جسے کہتے ہیں سورۃ الاحزاب میں اس کی کمنٹری آئی ہے. اسی طریقے سے غزوہ تبوک کے جو پورے سناریو کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ کے اندر ڈسکس کیا ہے. تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی علیہ السلام کے درمیان ایک گفتگو، اور وہ بھی جو اس وقت کے حالات و واقعات ہیں اس کے مطابق. یہ اس کتاب کا وہ ٹیسٹ ہے جو کسی اور کتاب کے اندر نہیں ہے. تو یہ نبی علیہ السلام کے مبارک سینے پر نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے لکھوایا. لیکن اس کے برعکس باقی کتابیں کیا ہیں یہ آپ دیکھ لیں سلیبس کی فارم میں. فی رق منشور، کھلے ہوئے ورق پر، والبیت المعمور، اور قسم ہے بیت معمور کی. یہ بیت المعمور جو ہے صحیح بخاری میں یعنی ڈیٹیل ذکر ملتا ہے کہ ساتوں آسمانوں کے اوپر ایک اور قبلہ ہے جو فرشتوں کا قبلہ ہے جس کے گرد فرشتے طواف کرتے ہیں، اور یعنی یہ خانہ کعبہ کے ایگزیکٹ اوپر. تو یہ اس کی بھی قسم اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یاد فرمائی ہے کہ جو فرشتوں کا قبلہ ہے. والسقف المرفوع، اور بلند چھت کی یعنی آسمان کی. والبحر المسجور، اور سمندروں کی جو لبالب بھرے ہوئے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے جی، سمندر جو ہے یعنی اتنا بڑا ریزروائر اللہ تعالیٰ نے پانی کا رکھ دیا ہے، اور یعنی زمین پہ زندگی جو ہے وہ اسی کی وجہ سے. دو ہی بڑے سورسز ہیں، ایک سورج اور دوسرا پانی. یہ دو چیزیں ختم ہو جائیں تو زندگی ختم ہو جائے. سورج کی تپش کی وجہ سے وہ انہی سمندروں کا پانی ویپوریٹ ہوتا ہے، وہ بادلوں کی شکل میں، بارش کی شکل میں برستا ہے، برف کی شکل میں، گلیشیئرز کی فارم میں ہمارے پاس سٹور ہوتا ہے، پھر اسی سورج کی تپش سے وہ پگھلتا ہے اور یہ واٹر سائیکل مکمل ہوتا ہے. وہ پانی جو ہے وہ گلیشیئر سے پگھل کے دریاؤں کی شکل میں سمندر تک واپس آتا ہے، اور اسی طرح کے دریا زمین کے سوتوں میں بھی نیچے چلتے ہیں. جو ہم یعنی ہم تو یہ ایک تربیلا ڈیم اور منگلا ڈیم کو رو رہے ہیں، ہم ہزاروں تربیلا ڈیم کے برابر زمین سے پانی نکال رہے ہوتے ہیں، اور وہ پانی بھی وہ اسی سمندروں کا پانی ہے جو اللہ تعالیٰ ایک پورے واٹر سائیکل کے ذریعے جو ہے وہ ہم تک پہنچاتا ہے. اب یہ قسمیں یاد فرما کے چھ قسموں کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب جو ہے قیامت کے دن یہ واقع ہو کر رہے گا. ما لہ من دافع، اور اس عذاب کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے. یوم تمور السماء مورا، اس دن آسمان بری طرح سے کانپ رہا ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دن کے لیے تو اپنا نام ہی کیا رکھا ہے، لمن الملک اليوم، للہ الواحد القہار. آج کس کی بادشاہت ہے؟ اس اکیلے اللہ کی جو سب پہ چھایا ہوا ہے. یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے اپنا نام الرؤوف الرحیم نہیں رکھا بلکہ قہار. ظاہر ہے جی، ہزاروں لاکھوں سال کی انسانی تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو کھلی چھٹی دی، اب پکڑ کا دن ہے تو بڑا سخت دن ہے. یہ تو ہمیں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان کے کلچر میں یعنی پڑھا دیا گیا کہ ایک بس وہ قیامت کا دن بس اسی طریقے سے ہونا ہے، اور جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے شفاعت سے بخشش ہو جانی ہے. یہ اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے. اچھا، ہمیں شفاعت کی تو کہانی کرائی گئی جو بالکل صحیح تھی، لیکن اس کو غلط فارم میں پیش کیا گیا. شفاعت بالاذن ہے، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا. اور جو نبی علیہ السلام نے امت کے خلاف شکایت کرنی ہے, وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا, نبی علیہ السلام شکایت کریں گے سورۃ الفرقان آیت نمبر 30 کے, میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا. شکایت نہیں بتائی گئی جو ہونی ہے, شفاعت تو قسمت والوں کی ہونی ہے. وتسير الجبال السيرا, اور پہاڑ تیزی سے چلنے لگیں گے, اپنی جگہ چھوڑ دیں گے, ظاہر پوری ایک گریویٹیشنل سسٹم ہی ڈسٹرب ہو جائے گا. اور پھر آگے چل کے آئے گا وہ جمع الشمس والقمر, پارا نمبر 28 میں, یعنی جو چاند اور سورج ہیں وہ ایک دوسرے میں مل جائیں گے, جب گریویٹیشنل فورس جو ہے آپ کی قوت کشش ثقل یہ ڈسٹرب ہو جائے گی, تو پھر یہ پہاڑ کیا یہ اڑتے پھریں گے. جس طرح آج بھی آپ وہ سیٹلائٹ اسٹیشن کے اوپر دیکھیں نا, کتنے بڑے بڑے جو چیزیں ہیں وہ اس طرح اڑتی پھرتی ہیں, کیونکہ وہاں پہ زیرو گریویٹی آلموسٹ. تو جب یہ گریویٹی والا معاملہ ڈسٹرب ہو جائے گا, پھر پہاڑ جو ہے وہ دھنکی ہوئی اون کی طرح بکھرے ہوں گے. فویل للمکذبین, پس بربادی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے, یعنی جنہوں نے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, پیغمبروں کی تعلیمات کو سیریس نہیں لیا, پیغمبروں کو ماننے سے انکار کر دیا یا پیغمبروں کی ماننے سے انکار کر دیا. ہمیں تو صرف یہی کہانی کرائی گئی ہے کہ جناب جو پیغمبروں کو نہیں مانتا وہ کافر ہے, جبکہ جو پیغمبروں کی نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے, وہ عملاً کافر ہے. صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 246 نمبر حدیث ہے کہ بندے کے کفر اور ایمان, شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے. نماز نہ پڑھنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے, اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہیں ہے, عملاً وہ کافر ہے, یہ کافروں والا کام ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے. الذین ہم فی غوضٍ یلعبون, جو محض اپنی تفریح کے لیے فضول باتوں میں لگے رہتے ہیں, یعنی اللہ کی ذات کو سیریس نہیں لیتے, پرپز آف لائف کو سیریس نہیں لیتے کہ وہ کون سی ہستی ہے جس نے ہماری مرضی کے بغیر آن دا فیس آف ارتھ اس میریکل پلانٹ پہ ہمیں بھیجا ہے, ہم سے پوچھے بغیر اس نے ہمیں پیدا کیا ہے, ہمارے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے. جب یہ سوال انسان اس کی تلاش میں نکلتا ہے تو پھر انسان کو رات کی نیند تو برباد ہو جاتی ہے نا. تو جو اللہ کو سیریس لے گا وہی اللہ تک پہنچے گا. اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ جو ہمیں سیریس نہیں لیتے ان کی کیا حال ہے. الذین ہم فی خوضٍ یلعبون, وہ اپنی تفریح والی تباہ کی باتوں میں, فضول باتوں میں لگے ہوئے ہیں. یوم یدعون الی نار جہنم دعا, پھر قیامت والے دن انہیں دوزخ کی آگ میں دھکے دے کر جھونک دیا جائے گا. ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون, یہ ہے وہ آگ جس کو تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے. جھٹلانا صرف یہ نہیں ہوتا کہ ایک شخص کہے جی میں آخرت کو نہیں مانتا, میں دوزخ کو نہیں مانتا. جھٹلانا یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص کہے کہ میں آخرت کو مانتا ہوں پھر بھی زندگی اپنی مرضی کی گزار رہا ہے. جو شخص دنیا میں زندگی اپنی مرضی کی گزارے گا نا, آخرت پھر اللہ کی مرضی کی ہوگی اس کے لیے, اور جس نے دنیا میں اللہ کی مرضی کی زندگی گزاری آخرت وہ اپنی مرضی کی گزارے گا. یہ پورا قرآن پاک کی تھیم ہی یہی ہے, پورے کا پورا قرآن پاک کا جو تانا بانا ہے وہ اسی گرد گھومتا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے, اصل زندگی آخرت کی ہے, تم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. فذکر ان نفعات الذکرا سیذکر من یخشى ویتجنبها الاشقى الذی یصلی النار الکبری ثم لا یموت فیها ولا یحیا قد افلح من تزکا, بے شک کامیاب وہ ہوا, فلاح وہ پا گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. وذکر اسم ربہ فصلى, اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی. بل تؤثرون الحیات الدنیا, لیکن تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو پرائورٹی دیتے ہو, ترجیح دیتے ہو. والآخرت خیر و ابقا, جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی, بس یہی ایک یونیورسل ٹروتھ, یہ کانٹے کی بات تھی جو اگلے صحیفوں میں بھی ذکر ہوئی تھی, صحف ابراہیم و موسیٰ, چاہے وہ قرآن سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے صحائف ہوں یا ابراہیم علیہ السلام کے, ایک ہی یونیورسل ٹروتھ, ایک ہی کانٹے کی بات تھی. قرآن پاک نے ان ساری دعوت کو ایک جملے میں لپیٹ دیا. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا, تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے اسے پھر دھکے دے کے دوزخ میں پھینکا جائے گا. ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون, یہ ہے وہ دوزخ جسے تم جھٹلاتے تھے, چاہے اپنے عمل سے چاہے اپنے عقیدے سے. اور معذرت کے ساتھ مسلمان اپنے عمل سے تو دوزخ کو جھٹلا رہے, جسے پتا ہو کہ مجھے دوزخ میں جھونکا جائے گا پھر اس کی زندگی کیجول نہیں گزر سکتی, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باغی نہیں وہ ہو سکتا. افسحرن ہادا، کیا یہ جادو ہے؟ ام انتم لا تبصرون، یا تمہیں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک ٹانٹ والی، تانے والی بات کی جائے گی کہ دنیا میں تو یعنی تم قرآن کا مذاق بھی اڑا دیا کرتے تھے، آخرت کے بارے میں تمہارا بڑا کیجول ایٹیچیوڈ تھا، تو اب بتاؤ یہ جادو ہے؟ جب ہمارے نبی علیہ السلام تم پر آیات پڑھا کرتے تھے تو تم کہتے ہیں یہ تو اگلے لوگوں کی کہانی ہے، یہ تو جادوگر ہے، یہ مجنو ہے. تو یہ جادو ہے، اب تو فزیکلی آگ سامنے نظر بھی آ گئی. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی مہربانی ہے کہ اس نے مرنے سے پہلے آخرت کی ویڈیو چلا دی ہے کہ آخرت میں یہ کچھ ہونا ہے. یعنی یہاں پر ہم جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اگر یہ ویڈیو دکھا دی جائے کہ 10 منٹ بعد جب آپ یہاں سے کہیں نکل کے جائیں گے تو روڈ کے اوپر آپ کا ایکسیڈنٹ ہوگا اور آپ کو اپنا ایکسیڈنٹ ہوتا ہوا نظر بھی آ جائے، جناب آپ ادھر سے اٹھیں گے نہیں، تھی کہ ساری قبر بھی اتنے ہی بڑے جناب، اسی نہیں اتوں لے باہر نکل کے تو میں مر جاؤں گا. اور آخرت کی ویڈیو چلائی جا رہی ہے لیکن لوگ کیجول لائف گزار رہے ہیں. اس سے بڑی مثال میں دیتا ہوں، یعنی دنیا میں ابھی یہاں پہ جتنے بھی 60-70 قریب لوگ بیٹھے ہیں، میں کہوں جی میں نے ایک گولی چلانی ہے، ایک گولی جس کو بھی لگ جائے. میں کہتا ہوں جی 1000 بندہ بھی بیٹھا ہونا سامنے اور میں کہوں میں نے ایک گولی چلانی ہے جس کو بھی لگ جائے، تو کوئی شخص نہیں سوچے گا کہ یار 1000 بندے ہیں منو ہی لگنی ہے آگے، کسی اور نہیں لگے گی یار، تھوڑے اور بندے بیٹھے نے. تو وہ سارے اٹھ کے دوڑ لگائیں گے. لیکن آخرت کا معاملہ بالکل الٹ ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آدم علیہ السلام کو کہا جائے گا کہ جنتیوں اور دوزخیوں کو الگ کرو. پوچھا جائے گا کتنے جنتی اور کتنے دوزخی، تو کہا جائے گا کہ ہر 1000 میں سے 999 دوزخی اور صرف ایک جنتی. اور بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ یعنی جو بچے بھی ہیں نا وہ بھی غم کے مارے بوڑھے ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا معاملہ. اور لیکن یہاں نہیں، یہاں تو کہہ رہے خیر ہے یار وہ ایک میں ہی ہوں گا، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے. عقل نہ ہوئے تو موجہ ہی موجہ، عقل ہوئے تھے سوچے ہی سوچا، عقل ہوگی تو پھر سوچ آئے گی نا. اسلوہا فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم، اب چلو اس دوزخ میں چاہے صبر کرو یا نہ کرو، تمہارے لیے دونوں برابر ہے، تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے نا، کیا کرو گے؟ صبر کرو یا نہ کرو، چیخو چلاؤ یا خاموشی اختیار کرو، یہ عذاب تمہارا مقدر ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین. انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں تو بدلہ صرف اسی چیز کا دیا گیا ہے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے. یعنی اللہ نے کوئی تم پر ظلم نہیں کیا، اپنی گیتیاں آگے آ گئی ہیں جنہوں پنجابی جیسی کہنے نا، تمہارے اپنے ہی اعمال تمہارے سامنے آ گئے. ان المتقین فی جنات و نعیم، اب سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے، یہ تو یعنی دوستیوں کا ذکر تھا، اب اہل تقویٰ کا جو اللہ کے خوف کی وجہ سے جنہوں نے زندگی میں بڑا اللہ تعالیٰ کو سیریس لیا، ہر معاملے میں کریٹیکلی چیزوں کو دیکھا کہ کہیں اس سے خدا ناراض نہ ہو جائے اور ان چیزوں سے بچے، ڈر اختیار کیا، ایسے متقی لوگ فی جنات و نعیم، باغوں میں ہوں گے اور اللہ کی نعمتوں میں. فاکہین بما آتاہم ربہم، وہ خوب مسرور ہو رہے ہوں گے، خوش ہو رہے ہوں گے ان نعمتوں پہ جو انہیں ان کے رب نے دی ہوں گی. ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور سب سے بڑی نعمت یہ کہ ان کا رب ان کو بچا لے گا دوزخ کے عذاب سے. سب سے بڑی نعمت یہ ہے سر، دیکھیں جب آپ دعا مانگتے ہیں کیا دعا مانگتے ہیں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی، وقینا عذاب النار، اور آخرت کی سب سے بڑی بلائی عطا فرما کے دوزخ کے آگ سے بچا لے. یعنی آخرت کی سب سے بڑی کامیابی جو ہے وہ دوزخ کی آگ سے بچنا ہے. جنت کی نعمتوں والا تو معاملہ ہی تو، جس نے دوزخ کا عذاب دیکھ لیا وہ تو کہے گا یا اللہ مجھے جنت میں نہ بھی بھیج، دوزخ سے نکال لے تو میرے لیے یہی جنت ہے. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے سب سے بڑا تو ان کے لیے اللہ کا رحم اور اللہ کی نعمت یہ کہ انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیا جائے گا. کلو وشربو ہنی ام بما کنتم تعملون، کھاؤ پیو خوب مزے لے کر ان نیکیوں کے بدلے میں جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے، وہ اعمال، یعنی اعمال کے بدلے میں جنت ملی. اچھا قرآن پاک میں آپ دیکھیں بار بار ذکر ہوا ہے، جب بھی جنت کا ذکر ہوا ہے، آخرت کا ذکر ہوا ہے تو عمل کے ساتھ، لیکن ہمیں بالکل الٹی کہانی کرا دے گی، ہمیں کبھی عمل کی طرف نہیں ترغیب دلائے گی، شفاعت یعنی بزرگ، پتہ نہیں کیا کیا الفاظ، یعنی کیا کیا ڈاکٹرائن کھڑی کر دی ہیں. قرآن پاک بغیر عمل کے بات ہی نہیں کرتا. لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ محض عمل بھی کافی نہیں ہے، عمل میں بھی کمزوری رہ جاتی ہے، اللہ کی رحمت بھی کمپنسیشن کے لیے ضروری ہے. کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے، کہ کوئی شخص بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد کے اوپر جنت میں نہیں جائے گا. یعنی یہ نہیں آپ نے فرمایا کہ اعمال نہیں کرنے، یہ کہا کہ اعمال کرنے کے بعد بھی تکبر کا شکار نہیں ہونا، خدا سے بے نیاز نہیں ہونا کبھی بھی، وہ اللہ ہی ہے جو بے نیاز ہے سب سے. تو کوئی بھی شخص محض اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو. تو ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے حضور سے پوچھ لیا، کیونکہ 295 سی نہیں تھی لگی ہوئی ادھر، یا رسول اللہ آپ بھی؟ یہ آج کا کوئی مسلمان پوچھ سکتا ہے حضور سے؟ سر یہی فرق ہے، یعنی جو دین کتابوں میں ہے وہ اور ہے، اور جو دین بابوں میں ہے وہ اور ہے. یہاں تو آپ امام مسجد سے نہیں پوچھ سکتے کہ سر تنخواہ تو آپ کی 10,000 ہے، یہ گاڑی کہاں سے نکلوائی ہے آپ نے؟ پوری زندگی بھی 10,000 جوڑتے رہے تو آپ یہ گاڑی نہیں نکلوا سکتے. اور نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. تو یہ دونوں چیزیں پیرلل میں، یعنی یہ ایکسٹریم رویے نہیں ہونے چاہیے، اعمال بھی اور اللہ کی رحمت بھی، نبی علیہ السلام کی شفاعت بھی. متقین علی سرر مصفوفہ، تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے بچھے ہوئے جو چارپائیاں ہیں ان کے اوپر، یعنی وہ جو جنتی ہیں بڑے بڑے چارپائیوں کے اوپر تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اور ہم انہیں بیاہ دیں گے موٹی آنکھوں والی جو حورے ہیں ان کے ساتھ. ان کی ڈریس کے لیے تارج میر صاحب کو دیکھ لیں. وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ. اب یہ بہت بڑا ایک یونیورسل ٹروتھ ہے جو میں نے اکثر بیان بھی کیا ہے، آج وہ آیات بھی آ گئی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لے کر آئیں گے اور ان کی اولاد نے بھی نیکوکاری کی روش اختیار کی ہوگی، لیکن اولاد کے نیک اعمال اس لیول کے نہیں ہوں گے جس طرح کے ماں باپ کے تھے، یا ماں باپ کے اعمال اس لیول کے نہیں ہوں گے جس طرح کے اولاد کے تھے، دونوں کیسز میں. تو جس کا جنت میں مرتبہ اعلیٰ ہوگا نا، ہم اس کی اولاد کو اس کے ساتھ وہاں پہ ملا دیں گے، اگرچہ وہ نچلے لیول کے ہوں گے، صرف اس کے سبب. ان کے اعمال کو کام نہیں کیا جائے گا. یعنی ایک بندہ جنت کی اگر ہزارویں منزل پہ ہے اور اس کی اولاد جو ہے وہ تیسری منزل پہ ہے، تو یہ نہیں ہے کہ اس کو کہا جائے کہ آپ اپنے بچوں کے پاس یہاں آ جائیں، بڑا شوق ہے تھلے آ جاؤ. نہیں، وہ نیچے والوں کو اللہ تعالیٰ اوپر کر دے گا، یا بچے اوپر تھے ماں باپ نیچے تھے تو ماں باپ کو پروٹوکول کے طور پر اوپر کر دی. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے. یہ رحمت کا تقاضا ہے. اچھا، ہمارے انڈیا پاکستان میں رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ مرضی دوہے جانی مٹھے بہو، یعنی دونوں، یعنی ادھر بھی یاشی اور آگے بھی یاشی. حالانکہ وہاں یہ کہ آپ ڈیٹم لیول کے اوپر پاسنگ مارکس تو لیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بلند درجہ بھی عطا کر دے گا. یعنی بچے بھی پاس ہو کے جنت میں پہنچے ہوں گے سر، وہ یہ نہیں ہے کہ دوزخ سے نکالے جا رہے ہوں گے، پاسنگ مارکس ان کے پاس ہوں گے، لیکن ماں باپ کے پروٹوکول میں یا ماں باپ کو بچوں کے پروٹوکول میں اوپر کے درجے کی جنت میں لے جایا جائے گا. یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازی ہے. یہ اس کا ذکر ہے، والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم بھی ایمان، اور ان کی اولاد نے بھی ایمان کے ساتھ ان کی اتباع کی. الحقنا بہم، ہم الحاق کر دیں گے، ملا دیں گے، ذریتہم، ان کے ساتھ ان کی اولاد کو. وما التناہم من عملہم من شیء، اور ہم ان جو ماں باپ ہوں گے جن کا اونچا درجہ ہوگا ان کے اعمال میں سے کوئی کمی نہیں کریں گے، بلکہ ان کی اولاد کے مرتبے کو بڑھا کے ان تک کر دیں گے. کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص اس چیز کا اسیر ہوگا جو اس نے دنیا میں اعمال کیے ہوئے ہوں گے. یعنی اعمال کے مطابق، یعنی اگر کوئی جنت میں پہنچا ہے تو اپنے اعمال کے سبب، اگر کوئی دوزخ میں جکڑا ہوا ہے تو اپنے اعمال کے سبب، اپنے اعمال کا گروی ہوگا. یہ رحیم کا صحیح اپروپریٹ ٹرانسلیشن بنے گی، گروی. اگر اس نے اچھے اعمال کیے ہوئے ہیں تو وہ اچھے اعمال کے سبب جنت میں پہنچ جائے گا، اور اگر برے اعمال کیے ہوئے ہیں تو برے اعمال کے سبب دوزخ میں پہنچ جائے گا. ولیعوذ باللہ تعالی. وہ امددناہم بفاکہتین ولحم مما یشتہون، اور ہم مسلسل انہیں دیتے رہیں گے میوے اور گوشت جو وہ پسند کریں گے. میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ بھی ہے، غامدی صاحب سے اللہ تعالی کے متعلق ایک مشکل سوال، اس میں میں نے ان سے کوئی ڈسکشن کی تھی چھوٹی سی، وہ ویڈیو بھی ہے، پھر اس کے اوپر میں نے اپنے کامنٹس بھی کیے تھے. میں نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا تھا کہ اللہ تعالی جنت میں ہر اس انسان کو جو جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے ایک منی خدا بنا دے گا. خالق اور مخلوق کا فرق اپنی جگہ رہے گا. کن فیکون کس کی خوبی ہے؟ خدا کی. یہاں بھی انسان کے اندر خدا بننے کا جذبہ تو موجود ہے نا، انسانوں نے ہی خدائی کے دعوے کیے ہوئے نا. یہ خواہش جنت میں پوری ہوگی کہ انسان جو خواہش کرے گا نا وہ اس کے سامنے آ جائے گی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ دنیا اللہ کی مرضی کی گزارنی ہے. دنیا میں بھی اگر آپ کو وہ چیزیں مل جائیں جو جنت میں ملنی ہے تو خدا کبھی بھی انسان کی ضرورت نہ رہتا. یعنی اگر انسان کو موت نہ آئے، نمبر ون، نمبر ٹو اس کو کوئی پریشانی نہ آئے، نمبر تھری اس کے اوپر بڑھاپا نہ آئے، خدا اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی ٹینشن ہی نہیں. سب سے بڑا مسئلہ ہی ہمارا موت ہے کہ مر جاتا ہے انسان. اگر انسان مرے نہ، اسے کوئی پریشانی نہ آئے، اس میں بڑھاپا نہ آئے، تو سر خدا تو اس کی ضرورت نہیں ہے. اور جنت میں یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جاتے ہی دے دے گا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، جنت میں جب داخلہ ہوگا اللہ کی طرف سے ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا کہ جنتیوں تمہارے لیے مبارک ہے، آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ زندہ رہو گے. آج کے بعد تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، ہمیشہ جوان رہو گے، 30 سال کی عمر ہوگی. آج کے بعد تم کبھی بیمار نہیں پڑو گے، ہمیشہ تندرست رہو گے. اور چوتھی تو اتنی بڑی خوشی ہے جس سے بڑی کوئی خوشی نہیں، کہ آج کے بعد اللہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا. یعنی جنت میں آپ جو بھی کر لیں اللہ آپ سے ناراض نہیں ہوگا. دنیا میں مرد کے لیے سونا حرام ہے، جنت میں سونے کے کنگن اللہ تعالیٰ خود پہنا رہا ہے. دنیا میں شراب حرام ہے، جنت میں پاکیزہ شراب پلائی جا رہی ہے، آگے ذکر بھی آ جائے گا. یعنی جنت میں کوئی شریعت کی پابندی نہیں ہے، کوئی بھی پابندی نہیں، جو کچھ بھی کریں گے وہ جواز کے درجے میں ہی ہوگا، اور انفینٹ نہ ختم ہونے والی زندگی. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے کہ تم میں سے کوئی شخص سمندر میں پانی میں انگلی ڈبوئے، اس کے ساتھ جو پانی لگے گا وہ دنیا کی زندگی ہے، اور سمندر انفینٹ نہ ختم ہونے والی آخرت کی زندگی. بلکہ وہ ایسی زندگی ہے کہ انسان سب کچھ بھول جائے گا. میں نے مسئلہ نمبر 120 ہے میرا ریکارڈڈ، اہل ایمان کی 12 خصوصیات اللہ کے ولیوں کی. ایک ولی وہ ہے جو آپ نے اور آپ کے ابا اجداد اور میرے ابا اجداد نے بنائے ہوئے ہیں، ایک وہ ولی ہیں جو قرآن میں سورۃ الفرقان میں آئے، ان کی 12 نشانیاں. اس میں نے ڈیٹیل سے یہ حدیثیں بیان کی تھی کہ قیامت والے دن صحیح مسلم میں آتا ہے کہ ایک ایسا شخص جس نے دنیا میں بڑی عیاشی کی زندگی گزاری ہوگی نا، اور خدا کو سیریس نہیں لیا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کہے گا کہ ذرا اس کو ایک پھیرا لگواؤ نا دوزخ کا، صرف ایک پھیرا. ایک پھیرا اس کا جب دوزخ کا لگے گا نا، جو دوزخ کا عذاب دیکھے گا نا وہ، تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، ہاں بھائی کوئی دنیا میں تو نے راحت کی زندگی گزاری؟ وہ کہے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے تو زندگی کبھی راحت کی گزاری نہیں تھی. یعنی وہ دوزخ کا ایک پھیرا اس کی پوری دنیا کی زندگی کے نشے کو کافور کر دے گا. اب اللہ تعالیٰ ایک مفلس شخص کو بلائے گا جس نے دنیا میں حلال و حرام کی تمیز کے ساتھ بڑی مشکل زندگی گزاری ہوگی، قدم قدم پہ اسے تکلیف آئی ہوگی. اللہ تعالیٰ کہ فرشتوں ذرا ایک پھیرا اسے جنت کا لگواؤ نا. جنت کا ایک پھیرا لگے گا، پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھی کوئی دنیا میں تکلیف دیکھی؟ کہ نہیں اللہ کوئی تکلیف نہیں دیکھی، کیونکہ وہ آسائش اتنی بڑی ہے کہ انسان، یعنی دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں جو، یعنی بچے ہم یونیورسٹی میں، ہمیں یاد ہے کہ ہم کتنی یعنی محنت سے پڑھا کرتے تھے، پھر جب پوزیشن آ جاتی تھی تو مجھے آج تو یاد بھی نہیں، مجھے میں نے انجینئر یونیورسٹی سے فارغ ہوئے بھی آپ سمجھ لیں آلموسٹ 25 سال ہونے 20 سال ہونے والے ہیں، اس وقت تو لگتا تھا یہ زندگی ختم ہی کبھی نہیں ہوگی. اور آج میں اپنی وائف سے اگلے دن بات کرتا تھا, مجھے تو یاد بھی نہیں آیا کہ میں 5 سال ہاسٹل میں بھی رہا ہوں, سب کچھ بھول بھال گیا. ٹھیک, تو انسان جب ایک دنیا میں بھی کوئی رزلٹ مل جائے نا تو انسان پرانی ساری زندگی کو بھول جاتا ہے, اور آخرت تو صرف اس کا تو کمپیرزن ہی کوئی نہیں ہے. اچھا, اس میں یہ بھی پتا چلا جو کہتے ہیں نا ایک پھیرا لگے گا, جی پھر تو جنرل پہنچ ہی جانا نا, وہ ایک پھیرے میں سب کچھ بھول جائے گا. اور یہ پتا نہیں کس نے ان کو کہانی کرائی ہے کہ یہ پھیرا سمجھ لیں گے ایک سیکنڈ کے لیے ہوگا. جس کو شوق ہے نا تو وہ, جس کو پھیرے کا شوق ہے نا ایک پھیرے کا, تو وہ روزانہ صرف 3 سیکنڈ کے لیے موم بتی کے فلیم کے اوپر ہاتھ رکھ کے بتا دے, گن کے. اگر 3 پہ کوئی رکھ سکتا ہے تو 10 کی پریکٹس شروع کر دے, کیونکہ 50,000 سال کا تو سر قیامت کا دن ہے, 50,000 سال کی آپ کی پریکٹس ہونی چاہیے موم بتی کے اوپر ہاتھ رکھنے کی. اور وہاں تو ہاتھ والا معاملہ بھی نہیں, کیا کچھ ہونے والا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آخرت کی آگ جو ہے دنیا سے 70 درجے تیز ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ سے ایک ٹاپک ہے, پھر وہ صورتیں مکمل نہیں ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ ہمارے کہ جو جنتی لوگ ہیں ان کو تو ہم ان کو من پسند میوے دیں گے اور گوشت جو وہ پسند کریں گے. یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم, وہ وہاں پر شراب کے جام چھینا چھپٹی کر رہے ہوں گے جس میں نہ کوئی لغویت ہوگی نہ کوئی گناہ کی بات, یعنی ایسی شراب نہیں ہوگی جس سے نشہ آ جائے. اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ جس کو کہتے ہیں نا کھیل کے انداز میں ایک دوسرے سے شراب کے جام چھین رہے ہوں گے, لڑائی کے طور پہ نہیں, ایک انجوائے کرنے کے لیے. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ, اور ان پر جو ٹیبل بوائز, جس طرح یہاں بھی یعنی آپ بڑے ہوٹلوں میں چلے جائیں تو وہ بیرے پھر رہے ہوتے ہیں جن کو ٹیبل بوائز کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ماتا ہے وہاں پہ بھی جو ہے وہ خوبصورت غلام جو ہیں ان کے وہاں پر, یعنی ہر وقت حاضر ہوں گے ان کے پاس. كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ, گویا کے موتی ہوں اتنے خوبصورت, وہ ہر وقت خدمت میں ہوں گے. وہ اقبل بعضهم على بعض يتساءلون, اب جنتی ایک دوسرے سے متوجہ ہو کر ایک دوسرے سے وہاں پہ ڈسکشن کریں گے, یعنی جنت میں پہنچ گئے ہیں تو اب وہ دنیا کی زندگی کو یاد کر رہے ہیں. یہ اب وہ یعنی فلم چل رہی, دیکھ لیں سر وہاں جو کچھ ہونا ہے وہ یہاں پہ فلم چلائی جا رہی ہے. تو جنتی بعض بعض سے گفتگو کرتے ہوئے پوچھیں گے, قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين, تو کہیں گے ہم یہ جو جنت میں پہنچ گئے نا, ہم اپنے گھر والوں میں بھی جب رہا کرتے تھے تو وہاں بھی ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ میں نہ پھینک دے. تو سر پھر تسی پہنچنا سی نا جنت وچ, جنہاں کہا سی نہیں جی بخشے بخشایا سی, وہ تو ہن کے دوزخ وچ. تو جو دنیا میں بھی ڈرتے رہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بننا ہے, یہ اللہ ہمارا ان کی نشانی, جنتیوں کی نشانی کیا ہے, بے فکرے لوگ نہیں ہیں وہ لوگ ہیں, وہ کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں بھی ڈرتے رہتے تھے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا. فمن اللہ علینا, تو اللہ کا تو بڑا کرم ہوا ہے ہم پر. ووقانا عذاب السموم, کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گرم لو کے عذاب سے بچا لیا. یعنی وہ جنت میں پہنچ کے بھی کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ تیرے ہی فضل ہے, اور اللہ تعالیٰ کتنا قدردان ہے, اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے اعمال ہے. بندہ کہے گا یہ اللہ تیرا فضل ہے, بندے کا ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ اللہ تیرا فضل ہے, اور اللہ تعالیٰ اتنا قدردان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے اعمال ہے. انا کنا من قبل ندعوه, بے شک ہم دنیا میں بھی اللہ سے دعا کیا کرتے تھے. انہ هو البر الرحیم, بے شک وہ احسان کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یعنی وہ جنتی کہیں گے کہ ہم دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سے جنت مانگا کرتے تھے, اللہ کی طرف متوجہ رہا کرتے تھے, اللہ کو پکارا کرتے تھے, آج اللہ نے ہمیں اس منزل مقصود تک پہنچا دیا. فذکر, اے نبی علیہ السلام آپ نصیحت کرتے رہے. فما انت بنعمت ربی کا بکاہن ولا مجنون, آپ اپنے رب کی نعمت سے نہ تو کاہن ہیں اور نہ ہی مجنون ہیں, نعوذ باللہ. یعنی کافر کہتے تھے کہ ان کے اوپر کوئی آسیب کا اثر ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ ہمارے آپ اپنے رب کی فضل سے نہ تو کاہن ہیں نہ مجنون ہیں, آپ اپنے دعوت کا کام جاری رکھیں. ام یقولون شاعر, کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں. نتربصوا بہ ریب المنون, اور ہم انتظار کر رہے ہیں اس کے متعلق گردش زمانہ کا. یعنی یہ کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا یہ بھی تو مر جائے گا, جان چھوٹ جائے گی, نعوذ باللہ. نبی الاسلام کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل تربصوا فانی معکم من المتربصین, تم تو میری موت کا انتظار کر رہے ہو نا, تو بس پھر انتظار کرتے رہو, میں بھی کسی انتظار میں ہوں کہ اللہ نے بھی مجھ سے وعدہ کیا ہے. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ, وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب علیہ السلام کو الہدا یعنی قرآن کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ تمام ادیان پر غالب کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ غلبہ فرمانا ہے. تو تم تو اس انتظار میں ہو نا کہ میری موت آ جائے, میں بھی انتظار میں ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے غلبہ دے گا. پھر دیا ہے نا سر, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. عرب کی سرزمین میں تو غلبہ ہو گیا تھا اور پھر دعوت کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سپورٹ کیا کہ جبکہ ہزاروں لوگ مرتد ہو گئے اس کے باوجود خلفائے راشدین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے رومن اور پرشین امپائر کو گرایا. دنیا میں بڑے بڑے لیڈرز آئے ہیں نا تو انقلاب ان کی زندگیوں میں آئے ہیں. ہمارے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد انقلاب آیا ہے جو انٹرنیشنل لیول پہ ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کی غیبی مدد تھی, ورنہ تو آپ علیہ السلام کا سٹیٹس بھی ایک جنگجو والا ہوتا. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے اس حوالے سے, بڑی میں نے کریٹیکل ڈسکشن کی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز ناٹ اے واریئر بٹ دا پروفٹ آف گاڈ. وہ ایک واریئر جنگجو نہیں تھے بلکہ وہ خدا کے پیغمبر تھے. ایک جنگجو اور ایک پروفٹ میں کیا فرق ہوتا ہے, اس حوالے سے میں نے ڈسکشن کی, آج میں اسے اسکپ کرتا ہوں. تو تم بھی انتظار کرو, میں بھی انتظار میں ہوں. ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون, کیا ان کی عقلیں ان کو یہی سکھاتی ہیں کہ وہ اس قسم کی روش اختیار کریں, یا یہ لوگ ہی سرکشی پہ اترے ہیں؟ ام یقولون تقوله بل لا یؤمنون, کیا یہ کہتے ہیں کہ قرآن اس نبی نے خود سے گھڑ لیا ہے؟ نہیں, بلکہ در حقیقت یہ بے ایمان لوگ ہیں. اصل میں یہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, پھر لیم ایکسکیوز انسان ڈیوائز کرتا ہے. یہ دنیا میں بھی جتنے لوگ ڈینائل آف گاڈ کر رہے ہیں, یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کے لیے. میری مرضی, میری خواہشات کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ ہی خدا ہے. اگر خدا کو میں ہٹا لوں تو میں اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتا ہوں. یہ ہر وقت جو تلوار لٹکی ہوئی ہے میرے اوپر, یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا, دنیا کا قانون تو آپ کو ایک خاص درجے تک ہی برائی سے روک سکتے ہیں نا. خدا کی جو اکاؤنٹبلٹی ہے, وہ جو تلوار ہر وقت میرے اوپر لٹکی ہوئی ہے, جو میں علیحدگی میں بھی ہوں تو ہر وقت پریشانی کی زندگی گزار رہا ہوں کہ میں نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا, یہ جو اکاؤنٹبلٹی کی تلوار ہے, یہی تو انسان کا قبلہ درست رکھتی ہے. تو اللہ فرماتا ہے یہ اصل میں ایمان نہیں لانا چاہتے, اس کے لیے پھر انہوں نے یعنی یہ جھوٹے بہانے گاڑ لیے ہیں. کبھی کہتے ہیں شاعر ہے, کبھی کہتے ہیں یہ مجنون ہے, کبھی کہتے ہیں یہ ماری جائے گا, تو پھر دیکھی جائے گی. ہم بھی یعنی اس کے انتظار کر رہے ہیں گردش زمانہ کا. تو اللہ تعالیٰ مارا ہے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ, اگر تم سچے ہو تو اس طرح کی کوئی کتاب ہی لے آؤ. تم اگر سمجھتے ہو کہ یہ انہوں نے خود, حالانکہ خود مانتے بھی تھے, سورہ یونس میں آیت نمبر 15 میں آتا ہے نبی ان سے فرماؤ میں اتنا عرصہ تم میں رہا ہوں, کیا تم نے اس سے پہلے کوئی حکمت کی اس طرح کی باتیں مجھ سے سنی تھی؟ اچانک یہ کون سی ایسی تبدیلی آئی ہے کہ میں ایسا کلام لے کے آؤں کہ بڑے بڑے شعراء نے کلام پھاڑ دیے؟ تو اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ کلام تم بھی کہہ سکتے ہو, میں نے کسی فلاسفر کی شاگردگی نہیں کی, میں نے کسی شاعر کی شاگردگی نہیں کی ہے, اس کے باوجود میرے کلام نے زیر و زبر کر دیا ہے بڑے بڑے شعراء کو, اور آج تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ پوری دنیا کو, تو تم بھی اس طرح کی کتاب بنا کے لے آؤ. ان کان صادقین, اگر تم سچے ہو. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, کیا وہ بغیر کسی کے پیدا کیے ہوئے ہی پیدا ہو گئے ہیں یا وہ خود اپنے خالق ہیں؟ آئے 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 آئے. یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا, اگر یہ تخلیق ہوئے ہیں تو یہ بتائیں نہیں انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا؟ اگر خود نہیں پیدا کیا تو پھر کسی نے پیدا کیا, تو جس نے پیدا کیا ہے اس کے سامنے تمہاری اکاؤنٹیبلٹی ہے. ام خلق السماوات والارض, کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو انہوں نے پیدا کیا؟ بل لا یوقنون, لیکن حقیقت بات ہے یہ یقین سے محروم ہو چکے ہیں. ام عندهم خزائن ربک, کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں؟ ام هم المسيطرون, کیا انہوں نے ہر چیز پر تسلط جما لیا ہوا ہے؟ ام لهم سلم يستمعون فيه, کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس سے یہ خفیہ باتیں کوئی فرشتوں کی سن لیتے ہیں؟ فلیأتی مستمعهم بسلطان مبین, اگر ایسا ہے تو لائیں کوئی روشن دلیل ان کے پاس ہے تو. ام لہ البنات ولکم البنون, ظالموں کیا اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہو اور اپنے لیے بیٹے؟ اچھا, وہ فرشتوں کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں, سورہ زخرف میں آتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا اپنا حال یہ کہ تمہیں کوئی بتایا نا تمہارے گھر بیٹی ہوئی ہے تو تمہارے چہرے لٹک جاتے ہیں, اور خدا کے بارے میں جس کو تم خدا مانتے بھی ہو, خدا کو تو مانتے تھے ساتھ چھوٹے خداؤں کو شریک ٹھہراتے تھے, اس کے لیے تم نے بیٹیاں تجویز کی ہوئی ہیں, خود بیٹی لینے کے لیے الٹا تم بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے ہو, تو کہتے ہو فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں اور اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو. ام تسألهم اجرا فهم مغرمیم مسقلون، کیا اے نبی علیہ السلام آپ نے ان سے کوئی اجرت مانگ لی ہے اس دعوت و تبلیغ کے بدلے میں؟ کوئی آپ نے ان سے پیسہ مانگ لیا ہے؟ کوئی دنیاوی منفیت مانگ لی ہے کہ جو ان کے لیے دعوت حق قبول کرنا بوجھ بن گیا ہے؟ اس سے بھی آپ یہ دیکھ لیں جناب کہ دین کا کام بے لوس ہی ہوتا ہے. اس چیز کا بار بار قرآن پاک میں امفسائز کیا گیا. یعنی مجھے ڈاکٹر سراج صاحب کی بات یاد آئی, وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ علماء حق اور علماء سو کو چیک کرنے کا طریقہ بڑا آسان ہے. لوگ تو کہتے ہیں کون ہے, وہ تو بریلوی کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ ہمارے علماء علماء حق ہیں, دیوبند کے علماء سو ہیں, اور دیوبند والے کہتے ہیں بریلوی ہیں, اہل حدیث ان کے بارے میں, یہ اہل حدیث کے بارے میں, سنی شیعہ کے بارے میں, شیعہ سنی کے بارے میں. ایک دوسرے کے بارے میں تو چھوڑ دیں, آپ اپنے جن علماء حق کو حق سمجھتے ہیں نا ان کے لیے لٹمس ٹیسٹ ہے, بڑا آسان سا. اور یہ قرآن پاک کی روشنی میں انہوں نے بیان کیا کہ جو شخص اپنے دینی کیریئر کے بعد کروڑ پتی ہو کے مرا ہے نا, تو سمجھ لیں وہ علماء سو میں سے ہے, اس نے دین سے اتنا کچھ کما لیا. اور جو بندہ اپنی دینی کیریئر کے بعد ایک سبسسٹنس لیول کی لائف کے اوپر مرا ہے, تو آپ سمجھ لیں وہ علماء حق میں سے ہے. ہمارے نبی الاسلام کی مبارک زندگی اعلان نبوت سے پہلے ایک لگژریس لائف تھی. مکے کی امیر ترین عورت جس کی بیوی ہو اور وہ تاجر بھی ہو, تجارت, یعنی نبی الاسلام کیا کرتے تھے, آپ کی تو بڑی لگژریس لائف تھی. لیکن اعلان نبوت کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے بعد میں فتوحات بھی دے دی, غزوہ خیبر کے بعد تو بڑے معاملات, یعنی مسلمانوں کے پاس بہت مال بھی آ گیا, لیکن بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, عائشہ کہتی ہیں کہ حضور کی وفات تک, سر وفات تک ہمارا یہ حال تھا کہ بعض اوقات ایک مہینے, بعض اوقات دو مہینے, بعض اوقات تین تین مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا, دو کالی چیزوں پر, کھجور اور پانی کے اوپر گزارا ہوتا تھا. اور سر یہ کھجوریں بھی آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ ٹوکریوں کی ٹوکریاں تھیں, دو کھجوریں صبح اور دو شام کے وقت, اور ایک میٹھے پانی کا پیالہ صبح اور ایک شام کے وقت, بس. یہ درمیان والا کھانا تو ہے کوئی نہیں نا اسلام میں. اسلام میں تو کھانا ہی دو ٹائم کا ہے, اور وہ بھی اس طرح کا. تو آپ علیہ السلام اپنے دینی کیریئر, اور تو حدیث کتنی مشہور ہے, بخاری و مسلم کی حدیث ہے, جب نبی علیہ السلام اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے تھے, نان و نفقے کے مسئلے کے اوپر ناراض ہوئے تھے نا, ایک مہینے کے لیے, تو سیدنا عمر ملنے کے لیے گئے, چٹائی پہ کے نشان جسم پہ لگے ہوئے تھے, یعنی آپ نے کرتا بھی نہیں تھا پہنا ہوا, صرف تہمت تھی, رو پڑے. آپ اللہ کے رسول ہیں, کیسر و کسرا تو دنیا کی دولتیں لوٹ رہے ہیں, اور آپ اللہ کے رسول اس حال میں, تو آپ نے کیا فرمایا تھا, اے عمر لگتا ہے دنیا کی حقیقت تم پہ ابھی بھی نہیں کھلی, کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹے اور ہم آخرت کی سعادت. اچھا یہ حدیثیں بھی جو بیان کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ حدیث بیان کر کے اگر ممبر سے نیچے اترے نا, ان کو کہ سر آپ کی زندگی میں تو ہمیں کچھ بھی نہیں نظر آ رہا. میں اکثر کہتا ہوں, یہ آپ کو اکثر واقعہ سنا رہے ہوتے ہیں, حضرت عمر کو سلمان فارسی نے بھرے مجمع میں پوچھا کہ ہم آپ کی جمعے کی تقریر بعد میں سنیں گے, پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے ایک لباس کہاں سے سلوایا. مال غنیمت میں ہر شخص کو ایک چادر ملی تھی, آپ کو بھی ایک چادر ملنی چاہیے تھی, آپ کا لباس تو دو چادروں کے بغیر بنتا نہیں ہے, تو یہ آپ نے دوسری چادر کہاں سے لی ہے؟ یعنی خیانت ہے نا, اگر آپ نے مال غنیمت میں تصرف کیا. تو حضرت عمر نے کہا کہ میرا بیٹا جواب دے گا. بیٹے نے کھڑے ہو کے کہا کہ میں نے اپنے حصے کی یہ چادر دی تھی. سر یہ واقعہ جو مولوی بیان کر رہا ہوتا ہے نا, وہ جیسے ہی بیان کر کے ممبر سے نیچے اترے نا, اس سے آپ صرف یہ پوچھ دیں کہ سر یہ آپ نے گاڑیاں کہاں سے لی ہیں, تو دیکھیں اس کے مریدین آپ کا کیا اکرام مسلم کریں گے. تو سر یہ آپ کہانیاں کراتے ہیں ممبروں پہ آ کے, یہ واقعات بیان کرنا چھوڑیں آپ, یہ بہت بڑی دو نمبری کر رہے ہیں آپ. یہ واقعات صرف چسکے لینے کے لیے بیان کرتے ہیں, اپنی زندگیوں میں ان کے ہیں نہیں ہے. ہم سے آگے پوچھیں نا, ہم آپ کو بتائیں گے ہماری جو, یعنی ہمارے جو فائنینشیل اسٹیٹس ہے اس سے لوسٹ ہی ہماری زندگی گزر رہی ہے اللہ کے فضل سے, ہم نے تو اپنے دینی کیریئر سے کوئی چیز نہیں کمائی ہے. تو پھر آپ ان لوگوں سے کیسے ایکسپیکٹ کریں گے, تین تین چار چار کروڑ روپے کی گاڑیوں میں بیٹھ کے اور دس دس کروڑ کی کوٹھیوں میں بیٹھ کے جناب تزکیہ نفس کی باتیں کرنا اور اللہ اور اس کے محبوب کی باتیں کرنا. سر یہ بہت بڑا بہت آسان کام ہے سر, سبسسٹنس لیول کے اوپر لائف گزارتے ہوئے پھر دین کا کام کرنا یہ مشکل کام ہے. تو اے نبی آپ نے کچھ ان سے کوئی معاوضہ طلب کر لیا ہے جو ان کی حالت ہوگی ہے؟ ام عندہم الغیب, کیا ان کے پاس کوئی غیب کا علم ہے؟ فہم یکتبون, جو وہ لکھے جاتے ہیں. ام یریدون کیدا, کیا وہ آپ کو فریب دینا چاہتے ہیں؟ فالذین کفروا ہم المکیدون, جو کفر اختیار کیے ہوئے ہیں وہ خود فریب کا شکار ہو جائیں گے. ظاہر جی اس سے بڑا فریب کسی شخص کے ساتھ کیا ہو جائے کہ اس کو آخرت میں جا کے پتا چلے ادھر تو لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ جناب کو اگے جا کے پتا لگے کون ٹھیک ہے، اگے جا کے پتا نہیں لگے گا، لگ پتا جائے گا، ادھر پتا چلنا چاہیے کہ کون سچ ہے اور کون غلط ہے. ام لہم الہ غیر اللہ، کیا کوئی اللہ کے علاوہ بھی الہ ہے ان کے لیے؟ سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ اس شرک سے، بہت بلند ہے جو یہ کرتے ہیں. وَإِن يَرَوْا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا، اگر وہ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں تو یہ کہیں گے يَقُولُ سَحَابٌ مَّكْرُومٌ، تو کہیں گے یہ تو بادل ہے تہ در تہ. فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُسْعَقُونَ، تو اے نبی ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے جس وہ اپنے اس دن کو پا لیں جس دن وہ غش کھا کر گر پڑیں گے. یعنی یہ سیم حال ہوا تھا قوم عاد کے ساتھ بھی کہ ان پہ اللہ تعالیٰ نے بہت گرمی بھیجی، پھر ایک بادل نمودار ہوا، وہ ساری قوم اس بادل کے نیچے آگے کھڑی ہو گئی کہ اس میں سے بارش برسے گی، اس میں سے آگ نکلی. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ڈر جاؤ، تم پر بھی عذاب آ سکتا ہے اس طرح کا. بہرحال اس دفعہ تو سنت بدلی نا، اللہ تعالیٰ نے یعنی عذاب استیصال کافروں پر قتال کی شکل میں مسلط ہوا. بہرحال آخرت کا عذاب تو باقی ہے. یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا ہم ینصرون، قیامت کے دن نہ تو ان کی کوئی فریبکاری ان کے کام آئے گی نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی. یہ ساری کہانیاں جو کرواتے ہیں وہ ادھر ہی ہیں، ٹھیک ہے. بڑے بڑے نیکوکاروں کی مٹی پلید ہو رہی ہوگی جنہوں نے دنیا میں نیکوکاری کے لبادے اوڑے ہوئے ہوں گے، اور بڑی بڑی دینی جماعتوں کے جو امیر ہیں وہ آپ کو دوزخ میں نظر آ رہے ہوں گے. حضرت صاحب تسی کتھے؟ پھر وہ پوچھ رہے ہوں گے نا، سر اسی تے ہیں، تسی کتھے؟ ظاہر ہے کہ جو پیچھے لگے ہوئے تھے انہیں کے وہ ادھر ہی ہوں گے نا جہاں ان کے حضرت صاحب نے جانا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا کہ اس دن کوئی فریب کاری کام نہیں آئے گی. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. اس شکلوں سے تو ہم پبلک کو دھوکہ دے سکتے ہیں، یہاں بھی دیکھ لیں کس طرح لوگوں نے شکلوں سے دھوکے دیے ہوئے. کہتا کتنا سونا ہے جی، دیکھو کتنا سونا ہے. میں ایمانداری کی بات کرتا ہوں، ڈاکٹر ذاکر نائک اور سری سری روی شنکر کا مناظرہ ہوا ہے نا، دونوں میں سے خوبصورت کون ہے مجھے بتائیں. بالکل آپ نے اگر جان نہیں اللہ کو دینی تو بے شک جھوٹ بولتے رہے، ٹھیک ہے. تو کیا خوبصورتی کے اوپر فیصلے ہونے ہیں؟ اس سے بھی ایک سٹیپ چلے جائیں آپ آگے، آپ کسی دیوبندی مفتی کو لے لیں اور بریلویوں سے پوچھے کہ لعنت پڑی ہوئی ہے، ادھر ہی وہ بریلویوں نے کا اعلان کر دے تو کہیں گے کتنا خوبصورت چہرہ. یہی باقیوں کا بھی حال ہے، یہ شکلوں کے اوپر فیصلے ہونے ہیں میرے بھائی. یعنی ہم صحابہ کرام کے بارے میں ہمارے اس سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں یعنی کالا رنگ کوئی اچھا نہیں سمجھا جاتا. آپ پتہ جو ٹپیکل عربی ہے نا، آج بھی آپ بادیا نشین ہیں، وہ کوئی گورے چٹے نہیں ہیں. یعنی صحابہ کرام جو ہیں یہ ان کی اکثریت کی رنگت کوئی گوری نہیں تھی. یا آپ جس طرح ہمارے جنوبی پنجاب کے لوگ ہیں نا، اس طرح کے تھے لوگ، ریگستانی علاقے کے رہنے والے. سر ادھر بھی آپ ریگستان چیک کر لینا، کسی ریگستان میں آپ کو چٹے بندے نظر آتے ہیں؟ تو اس قسم کے وہ لوگ تھے. خود ہمارے نبی علیہ السلام کا بھی رنگ بہت زیادہ صاف نہیں تھا، جس کو کہتے ہیں نا کہ بالکل سفید برف نہیں، ہمیشہ گندمی سرخ کہا جاتا ہے. پھر حضرت بلال حبشی، وہ تو ہے ہی حبشی ہے نا سر، حبشی کے آپ ناک کو پتلا نہیں کر سکتے، ہونٹ پتلے نہیں کر سکتے، رنگ سفید نہیں، کوئی سفید حبشی بھی ہوتا ہے؟ تو سر ہمارے معاشرے میں تو موٹا ناک، موٹے ہونٹ اور کالا رنگ، یہ تینوں خوبصورتی کی علامت نہیں سمجھے جاتے. شکلوں کے اوپر کہاں سے فیصلے ہونے ہیں؟ شکلوں اور مال کو نہیں، دلوں اور اعمال کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، تو صحیح مسلم میں حدیث ہے. اس دن ان کی کوئی فریب کاری کام نہیں آئے گی اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور بے شک ظالموں کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہوگا اس آخرت کے بڑے دن کے عذاب سے پہلے، لیکن اکثر لوگ اس سے بے خبر ہیں. دنیا میں اللہ تعالیٰ انہیں چھوٹی چھوٹی تکلیفیں بھیجتا ہے تاکہ لوگ اللہ کی طرف لوٹیں. یہ سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک یونیورسل ٹروتھ بیان کیا ہے کہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہیں عذاب کا مزہ چکھائیں گے تم تاکہ اللہ کی طرف پلٹ آؤ. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، اے نبی آپ اپنے رب کے حکم کے مطابق چلیے اور صبر کیجیے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری نظروں کے سامنے ہیں. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اپنے رب کی حمد بیان کیجئے اور پاکی اس کی بیان کیجئے جب آپ اٹھتے ہیں، یعنی صبح کے وقت سحری میں. وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے وقت بھی. فَسَبِّحُ، اس کی تسبیح کیجئے. وَإِدْبَارُ النُّجُومِ، اور جب ستارے ڈوب جائیں، یعنی بالکل ستارے کب ڈوبتے ہیں؟ جب فجر کا وقت داخل ہو رہا ہوتا ہے اس وقت بھی آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیا کریں. اچھا, اس میں بڑے پیارے الفاظ ہیں, آپ صبر کیجئے, فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, آپ ہماری نظروں کے سامنے ہیں. دنیا میں اگر آپ جس شخص کے لیے تکلیف اٹھا رہے ہو نا, اس تکلیف کے دوران اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ اس کو میری وجہ سے تکلیف اٹھانی ہو رہی ہے, تو آپ کی تکلیف میں صبر آ جاتا ہے. ایک نیچرل چیز ہے, یعنی کسی کو اپنے دوست سے بہت محبت ہے, اس کے لیے اسے قربانی کرنی پڑتی ہے اور تکلیف وہ اٹھا رہا ہے, اس دوران اس کا وہی دوست اس کو دیکھ لے جس کے لیے وہ تکلیف اٹھا رہا ہے, تو اس کو تکلیف اٹھانا آسان ہو جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی اسلام کے بارے میں فرما رہا ہے کہ آپ صبر کیجئے, آپ ہماری نظروں کے سامنے, یہ آپ کو جو تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی ہیں ہم دیکھ رہے ہیں, آپ کو آپ کے اصحاب کو, ثابت قدمی کے ساتھ آپ اپنی اس دعوت حق پر قائم رہیں. اگلی سورۃ النجم ہے, نجم کہتے ہیں ستارے کو, اور یہ بھی مکی سورت ہے. اس کے بعد سورۃ القمر آئے گی, وہ کہتے ہیں چاند کو. سورۃ النجم اور سورۃ القمر یہ جوڑا ہے. سورۃ النجم کے اندر اللہ تعالیٰ نے شروع کی آیات کے اندر ایک تو نبی علیہ السلام کی جو یعنی نبوت ہے اس کے اوپر ڈسکشن کی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے ساتھ چل رہے ہیں, پلس پھر جو واقعہ معراج ہے اس کا ذکر یہاں پر آیا ہے. واقعہ معراج دو حصوں کا نام ہے, الاسراء والمعراج. اسراء وہ ہے جو رات کا سفر تھا آپ کا بیت اللہ سے بیت المقدس تک, جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کے سٹارٹ میں آتا ہے نا, سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. تو جو دوسرا اس کا حصہ ہے نا معراج, الاسراء وہاں پہ ڈسکس ہوا ہے اور المعراج اس میں کچھ حصہ ڈسکس ہوگا, لیکن چونکہ میں نے اس کے اوپر آلریڈی 3 لیکچرز ریکارڈ کرائے ہیں, آلموسٹ 5-6 گھنٹے کی گفتگو ہے. مسئلہ نمبر 126 ABC واقعہ معراج کے اوپر جتنی احادیث تھی بخاری اور مسلم کی, قرآن پاک میں جتنے کراس ریفرنسز تھے, جتنی یعنی ڈسکشنز تھیں اختلافی موضوعات کے اعتبار سے, خصوصاً نبی علیہ السلام نے یعنی معراج کی رات اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے یا نہیں کی, اس حوالے سے جتنے اختلافات ہیں وہ میں نے سارے کور کیے. آج میں اس کو سکپ کروں گا یہاں پہ, میں اس لیے شروع میں بتا رہا ہوں تاکہ لمیٹڈ ٹائم میں ہماری صورت مکمل بھی ہو جائے. والنجم اذا ہوا, قسم ہے ستارے کی جب وہ نیچے اترے یا ڈوب جائے, ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں اور نہ کبھی بہرا چلے ہیں. یعنی ستارہ تو ڈوب سکتا ہے لیکن یہ وہ ستارہ ہے یعنی نبی علیہ السلام کی مبارک ذات کہ کبھی راہ راست سے یہ ہٹیں گے نہیں, کبھی گمراہی کا شکار نہیں ہوں گے, ان کو امام مانا جائے. وما ينطقوا عن الهوى, اور یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے, ان ہوا الا وحی یوحا, یہ تو وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو وحی کرتا ہے. یعنی یہ قرآن جو ہے یہ آپ کی خواہش نفس نہیں ہے بلکہ وحی الہی ہے. یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی ٹیکنیکل ڈسکشن کروں, میں نے اکثر اوقات مختلف یعنی لیکچرز میں بھی کی ہے, یہ جو اہل حدیث نے ایک مسئلہ زیادہ اٹھایا ہے, بریلوی دیوبندی بھی آلریڈی اس کو مانتے ہیں لیکن اہل حدیث نے ذرا زیادہ اس کو ایمفسائز کیا ہے کہ نبی علیہ السلام جو کچھ بھی کرتے تھے وہ اللہ کی وحی کے ساتھ کرتے تھے. یہ عقیدہ بالکل غلط ہے, یہ اسپیسیفکلی صرف قرآن کے بارے میں آیا, یہ آیت وہ کوٹ کر رہے ہوتے ہیں, وما ينطقوا عن الهوى ان هو الا وحی یوحا, یہ نبی اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے, یہ تو وہی کہتے ہیں جو اللہ ان کو وحی کرتا ہے. وہ قرآن کے بارے میں, آپ کی زندگی کوئی روبوٹ کی زندگی نہیں تھی, آپ نے اپنے پرسنل اجتہادات بھی کئی جگہ کی ہیں, پھر ایون ان اجتہاد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے گرفت فرمائی ہے اور ان کی اصلاح بھی کی ہے. 4 مقامات تو قرآن کے اندر آ گئے, سورہ آل عمران میں ہے کہ آپ کی زبان سے یعنی کافروں کے لیے بدعا نکل گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ جو ہے وہ خون سے رنگ دیا. صحیح مسلم بخاری میں ڈیٹیل ہے کہ آپ کے 4 دانت شہید ہو گئے. تو قرآن میں ہے کہ اے نبی آپ کو کسی چیز کا اختیار نہیں, آپ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. پھر غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے یعنی منافقین کے بہانے سن کے ان کو جانے دیا, تو اللہ نے فرمایا اے نبی اللہ آپ کو معاف کرے, آپ نے ان کو کیوں جانے دیے. پھر ایک منافق کا جنازہ پڑھا لیا, اس کے اوپر پھر آیا کہ آپ نے آندہ سے کسی کا جنازہ نہیں پڑھانا. پھر غزوہ بدر کے قیدی چھوڑ دیے, اس میں تو بڑے سخت الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ عذاب دیتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں آپ صرف نظر کیا ہے آپ کے اجتہاد کی وجہ سے. تو اگر نبی اجتہاد کرے اور وہ اجتہاد اللہ کی رائے کے موافق ہو تو اس کو تو پھر شریعت مان لیا جاتا ہے, اور اگر موافق نہ ہو تو اللہ تعالیٰ پھر وحی کے ذریعے ان کی اصلاح فرما دیا کرتا تھا. لیکن نبی کے بعد کسی شخص کے لیے یہ نہیں ہو سکتا سوائے ایک چیز کے, اور وہ ہے اجماع امت. وہ المستدل الحاکم میں حدیث ہے 399 کتاب العلم چیپٹر میں کہ جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے, میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. یعنی پوری امت اگر کوئی چیز ایکسیپٹ کر لے گی نا, وہ گمراہی نہیں ہو سکتی. انڈیویجول کسی بڑے سے بڑے شخص کو بھی غلطی لگ سکتی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کسی شخص کو بھی اگر آپ امام کے درجے میں مانتے ہیں تو بس اس کو امام مانے, پیغمبر کا درجہ نہ دیں. یہاں کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اب یہ امام مان لیا تو اب یہ غلطی کرے گا ہی نہیں. میں نے مسئلہ 197 ریکارڈ کرایا, اماموں کی گستاخی کا الزام میرے پہ لگایا گیا. اس میں نے بتایا کہ امام تو شاہی کوئی نہیں ہے, بڑے بڑے اصحاب جن میں خلفائے راشدین بھی شامل ہیں ان کو کئی معاملات میں غلطیاں لگی ہیں حضور کی وفات کے بعد, تو دوسرے صحابہ نے ان کی اصلاح کر دی ہے جنہوں نے ڈائریکٹ نبی علیہ السلام سے دین سیکھا ہوا تھا. تو میں اور آپ کس شمار کے اندر ہیں؟ تو یہ وحی کا معاملہ جو ہے قرآن کے ساتھ. ہاں, قرآن کے علاوہ بھی وحی غیر مطلوب بھی حدیث کی شکل میں بھی تھی. آپ علیہ السلام پر سنت غیر مطلوب کی شکل میں سکھائی گئی, لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ جو کچھ جس وقت بھی کر رہے ہوتے تھے وہ اللہ کی وحی سے کر رہے ہوتے تھے, ایسا نہیں تھا. یعنی آپ کے لیے روبوٹک والا معاملہ نہیں ہے. بارہ وہ جو ابو داؤد کے اندر حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص کو حضور نے اپنی زبان پکڑ کے کہا تھا اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا, وہ انہی معنوں میں جب آپ علیہ السلام کو شریعت کے معاملات کو اللہ کے ریفرنس سے تعلیم فرما رہے ہوں. ادروائز جہاں پہ آپ نے کئی معاملات میں خود اپنا ڈیسیژن چینج کیا ہے کسی معاملے میں, تو ظاہر ہے کہ وہ پھر اس کو آپ کیا کہیں گے. تو یہ یعنی اس میں تھوڑی احتیاط کی ضرورت ہے. علمہ شدید القوا, انہیں سکھایا ہے زبردست قوتوں والے نے. یہاں پر اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی علیہ السلام کو سکھایا. ایک فرشتوں کے رسول نے انسانوں کے رسول کو سکھایا. ذو مرہ فاستوى, بڑے دانا نے پھر اس نے بلندیوں کا قصد کیا. وہ بالافق الاعلی, وہ سب سے اونچے کنارے پر تھا. ثم دنا فتدلا, پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا. یعنی یہ معراج کا ذکر ہے, حضرت جبرائیل علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے درمیان گفتگو اس میں, یعنی جو اس وقت ملاقات ہوئی. اس حوالے سے میں اب اختلافی موضوعات ڈسکس نہیں کر رہا ہوں. مسئلہ 126 اے بی سی میں نے ڈیٹیل ریکارڈنگ کروا دی ہے, ورنہ 5 گھنٹے صرف انہی آیات پہ چاہیے تھے, میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں. فکان قاب قوسین او ادنا, تو وہ دونوں یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اور نبی علیہ السلام آپس میں ایک دوسرے کے اتنے قریب ہوئے کہ دو کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. فاوحا الی عبدہ ما اوحا, پر پس اللہ نے وحی کی اپنے بندے پر جو کہ اس نے وحی کی, یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی کی. ما کذب الفؤاد ما رأى, نہ جھٹلایا دل نے جو کچھ دیکھا نبی علیہ السلام نے. یعنی نبی علیہ السلام جو کچھ بھی معراج کی رات دیکھ رہے تھے دل نے گواہی دی, اور نبی کا دل ہے ظاہر ہے جو بالکل صاف دل ہے, کانفیڈنس کے ساتھ انہوں نے ہر چیز دیکھی, ان کے دل نے گواہی دی کہ یہ سب کچھ سچ ہو رہا ہے. افتمارونہ علی ما یرا, کیا تم جھگڑتے ہو اس پر جو انہوں نے خود دیکھا ہے؟ یعنی کافر کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے راتوں رات یہ سارا منظر. اس سے بھی یہ بات پتہ چلی کہ یعنی یہ واقعہ معراج کو روحانی سفر نہیں تھا بلکہ یہ جسمانی پلس روحانی دونوں سفر ملا کے تھے. اس میں نے ڈسکشن مسئلہ 126 اے بی سی میں کر دیا. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى, اور انہوں نے تو اس کو دوبارہ بھی دیکھا تھا. عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى, سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى کے پاس. عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى, جس کے پاس جنت المأوى ہے. جبرائیل علیہ السلام کو دو دفعہ اصلی شکل میں اللہ تعالیٰ نے کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے. ایک دفعہ تو جب آپ پر یعنی پہلی وحی والا سلسلہ ہوا جب افق کے اوپر, صحیح بخاری میں آتا ہے کہ دور دور تک یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی نظر آ رہے تھے, اور دوسرا یہ سدرت المنتہا والا یہ جو معاملہ ہوا ہے اس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا. بخاری مسلم میں عبداللہ بن مسعود کی حدیث موجود ہے کہ یہاں پر جبرائیل علیہ السلام مراد ہے. انس ابن مالک کہتے ہیں کہ یہ اللہ اور نبی کی گفتگو ہے, لیکن وہ حدیث مرفوع نہیں ہے. مرفوع حدیث صحیح مسلم میں ہے. اما عائشہ کہتی ہے میں نے خود نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ یہ آپ نے کس سے ملاقات کی, تو نبی علیہ السلام فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے. میری پچھلے دنوں وہ کلپ بھی ریکارڈ ہو کے چڑھ گئے, سیدہ عائشہ کے 5 عقائد اور 5 جو ایک عقیدہ بھی امت نہیں گا. پھر بھی کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے. وہ یوٹیوب پہ سر دیکھیں آپ یہ کلپ, آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے اگر ہیں کہ سیدہ عائشہ کے 5 عقائد اس میں یہ بھی عقیدہ شامل تھا. اذ یکش سدرۃ ما یکشا, جبکہ سدرۃ المنتہا پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا. ما زاغ البصر وما طغا, نبی علیہ السلام کی جو چشم مبارک تھی نہ تو وہ درماندہ ہوئی اور نہ حد ادب سے آگے بڑھی. لقد رعا من آیات ربه الکبرى, بے شک انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھی ہیں, ورنہ یہاں پہ یہ آیت ہوتی نا کہ سب سے بڑی نشانی پھر اللہ کے یہاں آ جاتا کہ نبی نے اپنے رب کا دیدار کر لیا. دیدار کیا لیکن خواب میں, وہ ترمذی میں حدیث موجود ہے, میں نے اس لیکچر میں بیان کی ہے. اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھی. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ شب معراج نبی علیہ السلام کو تین خوشخبریاں دے دی گئیں. ایک تو پانچ نمازیں دی گئیں, دوسرا سورہ بقرہ کی آخری دو آیات, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, اور تیسرا آپ کو یہ گارنٹی دی گئی کہ جو شرک پہ نہیں مرے گا الٹیمیٹلی ایک نہ ایک دن وہ جنت میں چلا جائے گا. یہ تین گارنٹیاں آپ کو دی گئی. افرائیتم اللات والعزا, کافروں کیا تم نے غور کیا کہ یہ لات اور عزا یہ جو دو بڑے بت ہیں, ومنا تثالثۃ الاخرى اور جو تیسرا ہے جو منات ہے, یہ جو تین بت ہیں ان تینوں کے نام انہوں نے مونس رکھے ہوئے تھے, یہ دیویاں بنائی ہوئی تھیں مونس, چھوٹے چھوٹے آلیہ. الکم الذکر ولہ الانثى, کیا تمہارے لیے تو بیٹے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں. وہ کہتے ہیں یہ تین جو ہے نا یہ اسی بڑے علاقے چھوٹے چھوٹے آلیہ ہیں, بیٹیاں ہیں اور ان کسی وہ پرستش کیا کرتے تھے. تو اللہ تمہارا تمہاری تو اپنی حالت یہ ہے کہ تم اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو, بیٹیوں کو تو زندہ درگور کرتے ہو, اور اللہ اس کو کہہ رہے ہو کہ اس کی بیٹیاں یہ. تلک اذن قسمت الضیزا, یہ تو بڑی ہی ظالمانہ اور بھونڈی قسم کی تقسیم ہے کہ اپنے لیے تو تم بیٹے پسند کرو اور بیٹیوں سے نفرت کرو, اور خدا جو ٹاپ پرائرٹی ہونا چاہیے اس کے لیے تم نے کہہ دیا کہ یہ اس کی بیٹیاں ہیں. لات منات اور عزا, ان ہی الا اسماء سمیتموها, یہ تو چند ایک نام ہے جو تم نے رکھ لیے ہیں. انتم واباؤکم, تم نے اور تمہارے ابا اجداد نے, ما انزل اللہ بها من سلطان, اللہ نے کوئی اس کی سند نہیں نازل کی ہوئی ہے. ان یتبعون الا الظن, یہ تو پیروی نہیں کر رہے مگر اپنے گمان کی. یہاں پہ بھی لوگ کہہ رہے تھے میرا وجدان کہتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے. وجدان کوئی شہ نہیں ہوتی, گمان کوئی شہ نہیں ہوتی. یہاں دیکھیں الفاظ کیا ہیں, یہ تو زن کی پیروی کر رہے ہیں. وما تحو الانفس, اور جس کی یعنی ان کے جو نفس چاہتے ہیں وہ خواہش نفس کی یہ پیروی کر رہے ہیں. ولقد جاءہم من ربہم الہدیٰ, حالانکہ ان کے پاس تو ان کے رب کے پاس سے ہدایت آ چکی ہے. یعنی قرآن کے ہوتے ہوئے خواہش نفس کیا پھر چیز رہ جاتی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے عقائد اللہ تعالیٰ کے بارے میں پروپیگیٹ کرنا شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنے غلط عقائد بھی آئے نا وہ اللہ کی محبت میں لوگوں نے ڈیوائز کیے. پیغمبر کیوں رول ماڈل بن کے آتے ہیں کہ کوئی شخص اللہ کے بارے میں کوئی ایسا عقیدہ نہ بنا لے جو اللہ کی شان شان نہیں ہے. رول ماڈل سامنے نہیں ہوگا تو آپ اللہ کی ذات میں بھی ایگزیجریٹ کر سکتے ہیں. یہ جو نعرہ لگایا گیا لا موجود الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی وجود ہے ہی نہیں ہے, عبادت الوجود اللہ کی محبت میں لگایا گیا نا, حتیٰ کہ آگے مخلوق بھی یہ تو بس ایک پرتو ہی ہے, وجود تو اللہ کا ہی ہے. یہ ایگزیجریشن کی, حالانکہ خالق اور مخلوق کو الگ کرنے کا نام ہی تو توحید ہے. مخلوق بھی ایگزسٹ کرتی ہے, وہ کہتے ہیں مخلوق کی ایگزسٹنس ہے نہیں ہے, پرتو ہے, اللہ ہی ہے. دریاؤں میں, جنگلوں میں, انسانوں میں, جانوروں میں, ہر چیز یہ اللہ ہی نے. یہ ساری پینتھیزم کا عقیدہ آیا ہے, ہماؤس کا عقیدہ ہندوؤں کے اندر بھی, تو اللہ کی محبت میں ہی کھڑا گیا نا. لیکن نبیوں کا رول ماڈل ہوگا تو پھر انسان ہدایت پر رہے گا. اچھا یہاں پہ میں ایک کراس ریفرنس کے طور پہ بتا دوں, یہاں ہی پر صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے کہ جب یہ سورت حضور نے پڑھی نا, یہ یعنی عربی لنگوسٹک کا شاہکار ہے سورت النجم, تو مسلمان اور کافر جنوں ان سب کے سب بے اختیار سجدے میں گر گئے, جیسے وہ جادوگر گر پڑے تھے نا سجدے میں, اتنا روب ہوا اس. اور اس میں ایک بڑی کمزور درجے کی روایت ہے کہ جی وہ کافر اس لیے گرے تھے کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے بتوں کی تعریف جاری ہو گئی تھی. تلک الغرانیق الاولى, یعنی یہ جو آیت آتی ہے نا, افرائیتم اللات والعزى ومناۃ الثالثۃ الاخرى, اس کے ساتھ وہ انہوں نے آیت جوڑی ہوئی ہے کہ یہ حضور کی زبان پہ شیطان نے جاری کروا دی نعوذ باللہ, تو کافر اس لیے سجدے میں وہ بھی گر پڑے کہ چلو ہمارا تو جھگڑے ختم ہو گیا. وہ بھی یعنی یہ اونچی بلند و بان دیویاں ہیں, بلند مرتبے والی, جن کی شفاعت قبول کی جائے گی, وہ بالکل مردود روایت ہے. اور جو کہتے ہیں نا حدیث تو حدیث ہوتی ہے, صحیح ہو یا جعلی ہو یا اصلی, تو وہ تو جعلی روایت ہے. مسئلہ 36 ہے میرا, ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ, اس میں نے بتایا تھا کہ وہ بالکل جعلی روایت ہے. دو لیکچر میں نے اور دیے, مسئلہ 88A اور 88B, عصمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ, یعنی نبیوں کو ہم جو معصوم مانتے ہیں یہ کس لیول کا معصوم ہے. ایک تو وہ معصوم کا عقیدہ جو عوام الناس نے رکھا ہوا ہے کہ نبی غلطی کر ہی نہیں سکتا، اسلام میں کوئی ایسا قیدا نہیں، نبی گناہ نہیں کر سکتا. آدم علیہ السلام سے کیا ہوا تھا؟ تو آپ تو کہتے ہیں نبی غلطی کر نہیں سکتا، ہوئی تھی نا. حضرت نوح علیہ السلام نے جب کافر بیٹے کے لیے دعا کی تھی اور پھر اللہ سے معافی مانگی تھی، وہ کیا ہوئی تھی؟ غلطی. معصوم کا یہ مطلب نہیں کہ نبی ربوٹ ہوتا ہے، گناہ نہیں کرے گا، جس کے اوپر وعید ہو وہ کام نہیں کرے گا. استادی معاملات میں اس کو کہیں پہ کنفیوژن ہو سکتی ہے، غلطی لگ سکتی ہے. اور بخاری مسلم میں جو حدیث ہے اتنی لمبی حدیث شفاعت، اس میں تو تمام نبی اپنی اپنی ان غلطیوں کو یاد کر رہے ہوں گے، لغزشوں کو. آپ لغزش کہہ کے اس کو اور تھوڑا سوفسٹیکیٹڈ کر دیں، لک وش کاری رہنا، جو مرضی لفظ کاٹ لو، ٹھیک ہے نا. وہ جی غلطی نہ بولے، لغزش بولے، گال تو وہی ہے نا، لغزش ہونے نہ لو کام تو نہیں، اور تو نہیں کوئی چیز بن جانی. تو مسئلہ 88A اور 88B میں نے اس کے اوپر ریکارڈ کرا دیا، اس میں نے اس کو ڈسکس کیا تھا، آج اس کو چھوڑتا ہوں. ام لل انسانی ما تمنا، کیا انسان کو ہر وہ چیز مل جاتی ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے؟ فل اللہ الآخرت والاولا، بس اللہ ہی کے قدرت میں ہے آخرت اور دنیا. یعنی دنیا کی منفیت کی خاطر کو کوشش کر بھی لے گا تو ضروری ہے، ایک بندہ کہہ رہی میں نے کوشش کرنی ہے میں نے پرائم منسٹر بننا، ضروری نہیں وہ مر بھی جائے. بن بھی جائے گا تو کیا ہو جائے گا، کتنے عرصے کے لیے؟ یعنی انسان اپنی خواہشات جتنی مرضی بلند رکھ لے، الٹیمیٹلی ان کا اینڈ ہو جانا ہے. دنیا اور آخرت وہ اللہ کے قبضے میں. وَكَمْ مِمْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، اور کتنے فرشتے ہیں آسمانوں میں. لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى، ان فرشتوں کی بھی جرت نہیں ہے کہ اللہ کے حضور کسی کی شفاعت کر سکیں مگر جس کے لیے اللہ اذن دے اور اللہ پسند بھی کرے کہ اس کی شفاعت ہو. شفاعت بالاذن ہے، بالوجاہت نہیں ہے، دھونس کے ساتھ نہیں ہے. یہ بھی میں نے مسئلہ 88B میں ڈسکس کیا ہے. ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت میں. لا یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثا، وہ ان فرشتوں کے نام عورتوں کے اوپر رکھے ہوئے بیٹھے ہیں. وما لہم بہ من علم، حالانکہ انہیں اس کا کچھ علم نہیں ہے. ان یتبعون الا الظن، یہ تو اپنے صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں. وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور گمان جو ہے وہ حق کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. یہ بات ہے سر کہ ایک شخص کہتا ہے جی میرا دل یہ مانتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. اس میں نے بڑی پھکیاں دی ہوئی ہیں، ایک اور لے لیں. میرا دل یہ مانتا ہے کہ اگر آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تو ہمیں بھی اپنے نبی کو کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی تو امام الانبیاء ہیں، تو کر سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے اینالوجیز بنانا، اس طریقے سے ڈاکٹرائن کھڑی کرنا. جی دل کہتا ہے، اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. شریعت کیا کہتی ہے؟ اور یہ سیم کام ایک صحابی نے کر بھی دیا، ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں حدیث ہے. سیدنا قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہیرا نامی شہر تھا وہ کوفے کے پاس عراق میں، وہاں سے واپس آئے اور نبی اسلام کو سجدہ کیا. آپ فرمایا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ وہ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہم آپ کو کیوں نہ سجدہ کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سر اٹھاؤ، اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ وہ اپنے خاندوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے. اور اس میں آگے یہ بھی الفاظ ہے، جب میں مر جاؤں گا تو میری قبر سے گزرو گے، کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ نہیں. تو فرمایا مجھے کیوں کر رہے ہو؟ اچھا پوری ریس کھا گئے، آخری حصہ جڑا نا وہاں بھی چام ہے. یہ اگر میں سجدہ جائے سمجھتا تو بیویوں کہتا، پوری پیچھے جو جس سے عقیدے کی اصلاح ہونی تھی وہ پورشن ہی کھا دیا انہوں نے. ٹھیک ہو گیا. تو دل کیا کہتا ہے وہ بعد میں ہے. دل آپ پہلے ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی اور مولا علی والا بنائے نا، پھر آپ اپنے دل کی بات کریں. دل تو بچپن سے یعنی مینٹل ماڈلس تک بدل دیے آپ کے بزرگ بابوں نے، اور اب آپ کہہ رہے ہیں میرا دل نہیں مانتا. آپ کے دل کی کوئی اہمیت نہیں ہے، پہلے دل کو صاف تو کریں. دل پہ نہیں جانا، اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ جو گمان جو ہے حق کے مقابلے میں کوئی شے نہیں ہے. فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى، پس آپ رخ انور پھیر لیجئے اس بد نصیب سے جو ہمارے ذکر سے، عن ذکرینا، جو ہمارے ذکر سے روگردانی کرتا ہے. وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور نہیں خواہش رکھتا مگر دنیا کی زندگی کی. ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ، یہ ہے جی ان کا ٹوٹل مبلغ علم. اے انہوں نے علم ہے کہ آخرت سے بے فکر ہیں اور دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے. ان ربک ہوا اعلم بمن ضل عن سبیلی، بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کہ بھٹک گیا ہے اس اللہ کے راستے سے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى، اور وہ بہتر جانتا ہے جو ہدایت پہ ہے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی بادشاہت جو کچھ اس کے اندر ہے سب کچھ اللہ کا ہے، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے بدکاروں کو ان کے برے اعمال کا اور نیکوکاروں کو جزا دے ان کے نیک اعمال کی، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، وہ بندے جو کہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے اور بے حیائی کے کاموں سے، الا اللمم، ہاں مگر کوئی شاذ و نادر کوئی چھوٹا موٹا گناہ ہو گیا، اگر کسی نے بڑے بڑے گناہ نہ کیے ہوئے تو کوئی چھوٹے موٹے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اس سے تو درگزر فرما دے گا. اب یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جتنے گناہ ہمیں پتہ ہیں وہ سارے بڑے ہی ہیں، قتل، چوری، زنا، شراب نوشی، ماں باپ کی نافرمانی، نماز چھوڑنا. مسئلہ نمبر 18 ہے میرا، گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان، غیبت، چغلی، یہ سارے. ان ربک واسع المغفرہ، یہ آیت بہت اہم ہے کہ اگر کوئی بڑے بڑے گناہوں سے بچ جائے تو چھوٹے چھوٹے گناہوں کے اوپر درگزر ہو جائے گا. لیکن ہمارا یہ معاملہ الٹا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر بڑی نکیر ہو رہی ہوتی ہے. کسی کی داڑھی تھوڑی سی چھوٹی ہوگی نا کہتے ہیں یار نہیں، حالانکہ وہ جو کہہ رہا ہوتا ہے نا جھوٹ وہ بھی بول رہا ہوتا ہے، اور جو داڑھی کاٹ رہا ہوتا ہے جھوٹ وہ بھی بول رہا ہوتا ہے. اس کو بجائے جھوٹ کے اوپر بات کرنے کے، ٹھیک ہے، حرام خوری کے اوپر بات کرنے کے، اس کے اوپر وہ ایمفسائز کرواتے ہیں. بڑے گناہوں سے بچنا ہے، چھوٹے معاف ہو جائیں گے. وہ تو بخاری مسلم حدیث ہے نا کہ اگر تمہارے گھر کے آگے سے ایک نہر بہتی ہو اور اس میں تم روزانہ 5 دفعہ غسل کرو تو کوئی جسم سے میل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں. تو فرمایا 5 نمازوں کی مثال ایسی ہے. لیکن چھوٹے گناہ، بڑے گناہ نہیں سر، بڑے گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں. اس کے ثبوت میں مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے اگر کبیرہ سے بچا جائے. آپ کو کہہ جی میں ایک جمعہ پڑھ لوں پھر اگلا جمعہ پڑھوں بیچ کا معاف ہو جائے؟ نہیں. حضور نے فرمایا اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو نماز چھوڑنا تو سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے. کبیرہ گناہ کیا؟ وہ تو کفر اسلام کے درمیان فرق ہے. صحیح مسلم 246 نمبر حدیث. تو جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی کے کاموں سے، ہاں چھوٹا موٹا معاملہ ہو جائے کبھی غلطی سے، یعنی کسی کی کوئی بد نگاہی غلطی سے ہوگی، یہ نہیں کہ گھر چھوڑ کے آیا، تو وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. ان ربک واسع المغفرہ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، وسیع اس کی مغفرت والا معاملہ ہے. ہوا اعلم بکم اذ انشاکم من الارض، وہ تو اس وقت سے تمہیں جانتا ہے کہ جب تم زمین سے اگے تھے. آئے ہائے ہائے ہائے، زمین سے انسان اگا سر، کیونکہ زمین کی خوراک سے ہی یعنی مرد کا وہ معاملہ ہوتا ہے جس سے آگے پیدائش کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اس کی خوراک تو زمین سے آئی ہے نا، وہ تو اس وقت سے تمہیں جانتا ہے جب تم زمین میں تھے. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، جبکہ تم ایک جنین کی شکل میں تھے، ایمبریو کی شکل میں، ماں کے پیٹ میں، وہ تو اس وقت سے تمہیں جانتا ہے کہ تمہاری حقیقت کیا ہے. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، مت کہا کرو اپنے آپ کو کہ میں بڑا پرہیزگار ہوں. هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، وہ خوب جانتا ہے کون کتنا پرہیزگار ہے. یہ بڑے بڑے لامے بنے، یہ آپ مجھے بتائیں، یہ آیت ہوتے ہوئے یہ کہنا جی شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ جی جو میرا مرید ہوگا میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ جنت میں نہ لے جاؤں. سر شیخ عبد القادر جیلانی نے اگر قرآن پڑھا ہوا تھا تو وہ کبھی یہ بات کر ہی نہیں سکتے تھے. یہ شیخ عبد الجیلانی کو کہا جا رہا ہے، یعنی جو آپ نے کھڑے کیے ہیں، یہ آپ نے ان کی طرف منسوب کیا، ہم نہیں کہتے انہوں نے کہا ہوگا، اگر کہا تو پکڑے جائیں گے. اگر کسی شخص نے یہ آیت پڑھی ہوئی ہے کہ اپنے آپ کو نیکوکار مت کہو، وہ خوب جانتا ہے، تو وہ اس وقت سے جانتا ہے جب تم، یعنی جس کی حقیقت یہ ہے وہ اتنے بڑے بڑے دعوے کرے گا. وہ طاؤس تابعی جو تھے نا، ایک دفعہ ایک یعنی گھر کے پاس کھڑے تھے تو حجاج ابن یوسف جو آل امیہ کا گورنر تھا، بڑا سخت، لاکھوں لوگوں کو اس نے قتل کروایا تھا اپنے زمانے میں، تو وہ انہوں نے اس کے لیے راستہ نہیں چھوڑا. اللہ کے نیک جو بندے ہوتے تھے نا، یہ آپ والے نیک نہیں جو آپ کے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش والے، یعنی یہ تو درباروں پہ ہی بیٹھے رہتے ہیں اور بادشاہوں کے لے کے مطلب بعد میں وظیفے کھاتے رہے ہیں، اور پہلے بھی ان کی نہیں بات کر رہا. تو وہ جان بوجھ کے ایک میسج دیتے تھے متکبرین کو کہ تم تکبر کرتے ہو، تکبر تو صرف اللہ کے لیے. تو وہ سواری آ رہی تھی اس کی حجاج ابن یوسف کی، تو طاؤس تابعی جو ہے وہ نہیں ہٹے، کھڑے اپنی جگہ پہ. تو وہ بڑے غصے میں پاس آیا، کہتا تو جانتا نہیں میں کون ہوں. تو وہ جو طاؤس صحابی عبداللہ ابن عباس کے شاگرد تھے، انہوں نے کہا حجاج میں تمہیں خوب جانتا ہوں، تم ایک گندے منی کے قطرے تھے شروع میں، ٹھیک ہے، اور پھر تم اپنی باپ کی شرمگاہ سے ایک دفعہ نکلے اور دوسری دفعہ اپنی ماں کی شرمگاہ سے نکلے، دو دفعہ تو تم شرمگاہوں سے نکلے ہوئے ہو، اور اس وقت جو اپنے پیٹ میں تم نے پخانے کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے وہ تو سب کو پتا ہے، تو تمہاری اصل گندگی سے شروع ہو کے گندگی میں اور پھر مر کے قبر کے کیڑوں کا حصہ تم نے بننا ہے، ٹوٹل تمہاری لائف یہ ہے۔ تو وہ دہشت کھا گیا کہ یار مجھے بھی کوئی جو اب ہے تو بالکل سچی باتیں ہیں، کڑوی ضرور ہیں لیکن سچی بات ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ قرآن سے ڈیٹیکٹ کیا، انہوں نے پڑھا جی قرآن، ورنہ وہ کہتے ہیں جی میں تو جناب جنت ہی نہیں جانا، آگے آگے پیر ہوگا پیچھے پیچھے مرید ہوں گے، انشاءاللہ دوزخ میں ہوں گے، جنت اچتے ہیں نہیں دعویٰ کرتے، جنت والے تو ڈرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ تم جب زمین سے پیدا ہوئے ماں کے پیٹ میں ایک جنین تھے، میں اس وقت سے تمہیں جانتا ہوں، مت اپنے آپ کو نیکوکار کہا کرو، میں خوب جانتا ہوں کون پرہیزگار ہے۔ افرائیت الذی تولیٰ، کیا آپ نے ملاحظہ کیا جس نے روح گردانی کی، وأعطی قلیلا وأکدا، اور تھوڑا سا مال دیا پھر کنجوس بن گیا۔ ٹھیک ہے، یہ خاص پرورٹڈ نیچر کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے۔ عندہ علم الغیب، کیا اس کے پاس کوئی غیب کا علم ہے، فہو یرا، وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی آخرت بھی اس کی بننے والی ہے، جس طرح دنیا میں اگر کسی کو مال اللہ نے دے دیا ہے تو وہ کیا سمجھتا ہے آخرت بھی اپنی مرضی کرے گا۔ ام لم ینبا بما فی صحف موسیٰ، کیا وہ آگاہ نہیں ہوا جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں تھا، وابراہیم الذی وفا، اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں جو وفا کرنے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کس طرح اللہ تعالیٰ کرتا ہے، یہ الفاظ دیکھیں، وابراہیم الذی وفا، وہ ابراہیم جو وفا کرنے والا تھا، صحیح وفادار تھا۔ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ تو سب سے ٹوٹ کے ایک اللہ کے ہو گئے تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى، یہ ان صحیفوں میں یونیورسل ٹروتھ نہیں آیا کہ کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ اچھا، وہ مشرکین عرب کے بھی سردار کہتے تھے نا کہ جی آپ محمد کی بات نہ مانو، ہمارے پیچھے چلو، ہم تمہیں بخشوا لیں گے۔ اللہ فرمائے کوئی جان کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، ہر شخص نے، یار بخاری مسلم میں حدیث ہے، میری بیٹی فاطمہ اس بات پہ نہ اکڑنا کہ تم اللہ کی نبی کی بیٹی ہو۔ اچھا، یہ حدیث سارے بیان کرتے ہیں، پھر بھی وہی لوگ یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی کے بیعت ہو جاؤ تو جنت میں جاؤ گے، تو اس کا مطلب ہے کہ عبد القادر جیلانی کا پھر مرتبہ جو ہے وہ فاطمہ تو زہرا سے زیادہ ہو گیا، جو جنتی عورتوں کی سردار بھی ہیں۔ اصل میں آپ کو یہ کچھ سنایا گیا تھا لیکن آپ نے کبھی انجینئرنگ نہیں کی دو چیزوں کو کم۔ اب یہ قرآن کی تفسیر آپ باقی بھی ابن کثیر بھی پڑھ لیں، باقیوں کی بھی سن لیں، میری بھی سن لیں، تو آپ کو پتا چلے گا انجینئرنگ کہاں ہوئی ہوئی ہے۔ اس لیے کہ ابن کثیر کے زمانے میں تو یہ فتنے نہیں ہوں گے نا، تو وہ آج کے قرآن کی تفسیر تو نہیں ہو رہی ہوگی، وہ 700 سال پہلے کے قرآن کی ہو رہی ہوگی۔ ہم جب کریں گے تو ایک ایک ایشو آج کا ایڈریس کریں گے۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ جس نے جنت کے لیے کوشش کرنی ہے وہ جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہو جائے گا، جو دوزخ کی کوشش کرے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کام ہو دوستیوں والے اور انسان کو جنت مل جائے، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ بس یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی تقریروں میں، لیس الانسان الا ما سعیٰ، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرے، وہ آخرت کی کوشش ہے۔ یہاں لوگوں کو ڈاکٹر انجینئر بنانے کے لیے پڑھا رہے ہوتے ہیں یہ والی آیت، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور اس کی کوشش کا نتیجہ ان قریب اسے نظر بھی آ جائے گا جنت یا دوزخ کی شکل میں۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى، پھر اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اس کے اعمال کا۔ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى، پھر سب کو اپنے رب کے پاس ہی پہنچنا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اور وہی اللہ ہے جو سب کو ہنساتا بھی ہے اور وہی رلاتا بھی ہے۔ حالات و واقعات، ڈیسٹنی اسی نے مقرر کی ہے، تقدیر۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، وہی موت بھی دیتا ہے زندہ بھی کرتا ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، وہی ہے جس نے پیدا کیا ہے دو قسمیں، نر اور مادہ کی شکل میں۔ مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى، وہ بھی ایک بوند سے جب ٹپکائی جاتی ہے۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، اور اسی کے ذمہ ہے آخرت میں اٹھانا۔ اچھا، اللہ کہہ رہا ہے کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں آخرت میں اٹھاؤں گا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر خود واجب اس لیے کیا ہے کہ جنہوں نے دنیا میں زندگی اللہ سے ڈر ڈر کے گزاری ہے، اللہ نے کہا یہ میرے پہ واجب ہے کہ میں ان کو زندہ کر کے جنت میں بھیجوں گا جنہوں نے میرے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اور جنہوں نے دنیا میں بدماشی کی ہے یہ میرے پہ واجب ہے کہ انہیں زندہ کر کے دوزخ میں پھینکوں گا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اوئے ہوئے، اور وہی غنی کرتا ہے اور وہی مفلسی دیتا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى, اور وہی ہے شعرا جو ستارہ ہے اس کا رب, یعنی ستارہ رب نہیں ہے, وہ اس ستارے کا پیدا کرنے والا رب ہے. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى, اور وہی ہے جس نے قوم عاد کو بھی ہلاک کیا تھا. وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى, اور قوم ثمود کو پھر کسی کو نہ چھوڑا. وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قبل, اور قوم عاد اور ثمود سے پہلے قوم نوح کو بھی برباد کیا. اِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى, وہ بھی بڑے ظالم تھے اور سرکش تھے. وَالْمُؤْتَفَكَةَ أَهْوَى, اور جو بستی اوندھی کر دی گئی یعنی لوط علیہ السلام کی قوم, اس کو بھی اسی نے تباہ کیا. فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى, پس چھا گیا ان پر جو چھا گیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى, تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو کن کن نشانیوں کو جھٹلاؤ گے. هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَى, یہ ڈرانے والے نبی علیہ السلام سے پہلے بھی ڈرانے والوں کی طرح, یعنی ان سے پہلے بھی پیغمبر آئے ہیں. آزفت الآزفا, قریب ہے کہ آنے والی قریب آ جائے یعنی قیامت. لیس لہا من دون اللہ کاشفا, اللہ کے سوا اس کو کوئی ظاہر کرنے والا نہیں ہے. افا من ہاد الحدیث تعجبون, کیا تم اس بات کے اوپر تعجب کر رہے ہو یعنی مرنے کے بعد زندہ ہونے کے حوالے سے. وتضحکون ولا تبکون, اور تم بے شرموں کی طرح ہنستے ہو روتے نہیں ہو. وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ, اور تم کھیل مزاق بنائے ہوئے ہو دنیا اور آخرت کے اعتبار سے, یہ جو نبی تمہیں ایجوکیٹ کر رہے ہیں. فَاسْجُدُوا لِلَّهِ فَاعْبُدُوا, پس سجدہ کرو اللہ کے لیے اور اسی کی عبادت کرو. اللہ اکبر, سبحان ربی العلی, سبحان ربی العلی, سبحان ربی العلی. اچھا یہ آخری آیت جب آپ نے پڑھی نا, تو جو یہ پہلی سورت تھی جو پبلکلی آپ علیہ السلام نے سورت النجم پڑھی, صحیح بخاری میں آتا ہے, سارے سجدے میں گر پڑے بے اختیار. ٹھیک ہو گیا جی. اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے, اگر جذبات میں میرے منہ سے ایک غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے, ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا, احسن الجزاء.